الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وصلبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر رمضان کے دو عشرے گزر چکے ہیں اور تیسرا عشرہ عنقریب گزر جائے گا. شاعر نے کہا ہے تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیت من عرار. عرار ایک بوٹی ہے, اس کی خوشبو صرف رات کو آتی ہے, جیسے ہمارے ہاں رات کی رانی. صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی اس کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے. میرا گلا بہت بیٹھا ہوا ہے, آپ لوگ بس جس طرح آواز نکل رہی ہے اسی پہ گزارا کریں. بہت زیادہ درد ہو رہا ہے گلے میں. ویسے تو گلا بیٹھتا ہے سحری میں کھجلا کھانے سے, لیکن میرا گلا بیٹھا ہوا ہے, بولنا بہت زیادہ رمضان میں ہوتا ہے, بیانات اور تراویح وغیرہ. تو شاعر نے کہا ہے تمتع من شمیم عرار نجد, اس عرار کی خوشبو سے رات کو فائدہ اٹھا لو. فما بعد العشیۃ من عراری, اس لیے کہ رات ختم ہوتے ہی اس کی خوشبو بھی ختم ہو جائے گی. کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ بہاریں ایسی ہیں جو رمضان کے ساتھ خاص ہیں. رمضان ختم ہوتے ہی وہ بہاریں ختم ہو جاتی ہیں. خوش قسمت لوگ رمضان کی ان بہاروں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں, اور بدقسمت لوگ اگلے رمضان کے انتظار میں رہتے ہیں کہ اس دفعہ چھوڑ دیں, اگلی دفعہ دیکھیں گے. یہ جو مسئلہ ہے نا کہ اگلی مرتبہ سے, اگلی دفعہ سے, تو ایسا زندگی میں کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان کوئی کام یہ سوچ کے چھوڑ دے کہ میں یہ کام کل سے شروع کروں گا. وہ کل کبھی بھی زندگی میں نہیں آتا. انسان جب انسان سے گناہ کرواتا ہے تو وہ شیطان جب انسان سے گناہ کرواتا ہے تو وہ انسان کی نفسیات کو جانتا ہے شیطان. دیکھیے, ایک تو گناہ کافر سے کروایا جاتا ہے, کافر کو تو زیادہ بہکانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو اللہ کو مانتا نہیں, جنت کو مانتا نہیں, وہ تو اسی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے. مسلمان کو شیطان جو ورغلاتا ہے توبہ میں تاخیر, گناہوں کی طرف جو دھکیلتا ہے, تو وہ انسان کی نفسیات, بلکہ یوں کہنا چاہیے مسلمان کی نفسیات کو سمجھتا ہے. مسلمان کی نفسیات یہ ہے کہ توبہ کے دروازے تو موت تک کھلے ہوئے ہیں, یہ تو سب کا ایمان ہے. کسی مفتی سے پوچھ لے, کسی بھی مسلک کا ہو, کیسی پگڑی پہنتا ہو, پگڑی پہنتا ہو یا نہ پہنتا ہو, ٹوپی کا بھی قائل نہ ہو. اتنے فرقے ہیں نا اس وقت, تو درجنوں فرقے, ٹوپیوں میں اختلاف, پگڑیوں کے رنگوں میں اختلاف, پھر ٹوپی کیسی ہونی چاہیے, پھر ایک فرقہ یہ بھی ہے جو سرے سے ٹوپی پہننے کا ہی قائل نہیں ہے, تو بغیر ٹوپی کے رہو سارا دن. تو اختلاف در اختلاف, لیکن ان تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ توبہ کا دروازہ اللہ نے موت تک کے لیے کھولا ہوا ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں کرے گا. اس میں بھی سب کا اتفاق ہے کہ گناہوں کے انبار سے زمین اور آسمان بھر جائیں تو بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اور اللہ کی رحمت ان تمام گناہوں سے بڑھ کر ہے۔ تو دل میں یہ خیال آتا ہے جب اتنے آپشنز ہیں ہمارے پاس، اللہ کی طرف سے اتنی رحمتیں ہیں، تو پھر فوری طور پر توبہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو جوانی ہے، مزے اڑائے انسان اور ناجائز کام کرتا رہے، اللہ اس کے رسول کو ناراض کرتا رہے، جب اچھی طرح گناہ کر کر کے تھک جائیں گے، یہ حسرت نہیں رہے گی کہ یہ والا مزہ ہم نے دنیا میں حاصل نہیں کیا، یہ حسرت ختم ہو جائے گی، پھر توبہ کر لیں گے، توبہ تو اس وقت بھی قبول ہو جائے گی۔ شیطان کا یہ ایک وار ہے جو انسان پر، مسلمان پر ہوتا ہے، اور اسی لالچ میں مسلمان گناہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کہ میں کل چھوڑوں گا، کل چھوڑوں گا، آج نہیں، آج ایک دفعہ کرنے دو۔ یاد رکھیے، جتنے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے نا، وہ اسی نظریے کی بنیاد پہ جائیں گے۔ نظریے کون سا نظریہ؟ کہ آج توبہ نہیں بلکہ کل، کل کروں گا میں۔ اس کی وجہ یہ، بالکل دو اور دو چار کی طرح ایک بات واضح ہے کہ جس بنیاد پہ آج آپ گناہ کر رہے ہیں، اسی بنیاد پہ جب آئندہ آنے والا کل آئے گا تو کل بھی اسی بنیاد پہ آپ گناہ کریں گے، کیونکہ کل اگر چھوڑ دیتے تو پھر آج ہی نہ چھوڑ دیتے اس کو۔ اگر ہماری قسمت میں جو کچھ لکھا ہوا ہے ہمیں بتا دیا جاتا کہ یہ تمہاری زندگی کا بس آخری گناہ ہوگا، آخری چانس دیا جا رہا ہے، اس کے بعد مر جاؤ گے، پھر تو معاملہ آسان تھا، پھر تو یہ سوچتے کہ بھئی اب تو بس اللہ نے ایک آخری چانس دیا ہے، اب تو میرے لیے توبہ کرنا ضروری، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند۔ لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ آخری ہے یا اس کے بعد بھی گناہ کے موقع مجھے دیے جائیں گے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مجھے اور آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جو ہمیں گناہ کا موقع دیا جا رہا ہے اور آزمائش میں ڈال، اس کے بعد مزید موقع ملیں گے یا آخری موقع ہے یہ۔ فرعون کو کتنے مواقع دیے گئے توبہ کے لیے، کتنے مواقع دیے گئے؟ قالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عند عندك اننا لمهتدون۔ نو نشانیاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے کے بھیجا گیا، وہ نشانیاں دکھا کے موقع دیا گیا، بار بار موقع۔ قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے مینڈکوں کا عذاب مسلط کیا، جوؤں کا عذاب مسلط کیا ان کے اوپر، خون کا عذاب مسلط کیا، کھانے میں خون آنا شروع ہو جاتا تھا، بہت سارے عذاب مسلط ہوئے۔ ہر مرتبہ فرعون اور اس کے حواری یہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ سے کہ اس دفعہ اللہ سے دعا مانگ کے یہ عذاب ہٹا دو، یہ ہٹ گیا عذاب تو ہمارا وعدہ ہے، آپ سے معاہدہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ وہی فصلت جو جس بنیاد پہ آج ہم گناہ کرتے ہیں، یہی بالکل بات، فرق صرف گناہ کا ہے، اس کا گناہ بڑا تھا، ہم اتنا بڑا گناہ ظاہر ہے نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وسائل نہیں اتنے بڑے جرائم کی کہ پیغمبروں سے مقابلہ کریں۔ پھر فرعون کو اللہ نے مہلت دی، جادوگروں سے مقابلہ کروایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہ بہت بڑا جرم تھا فرعون کا کہ ایک پیغمبر کو جادوگروں کے مقابلے میں لے آیا، جس پیغمبر کے اتنے معجزات دیکھ چکا ہے، بہت بڑا جرم تھا۔ جادوگروں کو یہ پہلا موقع مل رہا تھا، پہلا موقع حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کا، جانچنے کا کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر بھی ہے یا نہیں، جادوگروں کے لیے پہلا موقع تھا۔ فرعون کے لیے یہ اس سے پہلے کئی مواقع مل چکے تھے، کئی نشانیاں دیکھ چکا تھا جادوگر۔ انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لاٹھی کو حقیقت میں سانپ بنتا ہوا دیکھا، دیکھیے قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعا، جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں زمین پہ ڈالی ہیں جادوگروں نے، یخیل الیہم، تخیلات کی دنیا میں لوگوں کو یہ لگا کہ یہ رسیاں نہیں ہے بلکہ سانپ ہے اور حضرت موسیٰ کی طرف دوڑ رہے ہیں، ایسا سحر کیا لوگوں کی عقلوں پر، دیکھنے میں یہ لگنے لگی کہ یہ رسیاں نہیں بلکہ سانپ ہے، جادو ایسا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لاٹھی زمین پہ ڈالی ہے تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا یخیل الیہم انہ ثعبان مبین، کہ ان کو یہ لگا کہ یہ اژدہا ہے، ایسا نہیں ہے. فرمایا فإذا هي ثعبان مبين، اچانک وہ اژدہا بن گئی، حقیقت میں بن گئی. جادوگر حیران ہوئے کہ جو کام ہمارے باپ دادا سے لے کے آج تک اور ہم جیسے جادوگر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو کے وہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ لاٹھی کو حقیقت میں سانپ بنا دینا یہ جادو کے زور سے ممکن نہیں ہے. جادوگر کو ایسے تھوڑی اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ کچھ کا کچھ کر دے، وہ پھر چاندی سے سونا بنا دیتا. جادوگروں کو اگر یہ اختیار ہوتا نا حقیقت اور ماہیت اس طرح سے تبدیل کرتا پھرے جب چاہے، تو وہ تو پھر تانبے کو سونا بنا دیتا. جادوگر غریب تو دنیا میں کوئی بھی نہ ہو، تو سب لوگ دنیا میں ہر قسم کے کاروبار بزنس چھوڑ کے ہر آدمی جادوگر بننے کی کوشش کرتا. یہ جب اپنے بچوں کو پڑھا رہے، کوئی ایم بی اے کروا رہا ہے لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے، کوئی ایم بی بی ایس کروا رہا ہے لاکھوں خرچ کر رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں چھوڑ کے کسی عامل جاگی بابا کے حوالے کرتے ہیں اس کو کہ بھائی چھوڑ اس سے، میں تو یہ 1 کروڑ روپے دینے کے لیے تیار ہوں، 2 کروڑ روپے دینے کے لیے تیار ہوں، بس اس کے ہاتھ میں کوئی ایسا منتر آ جائے کہ یہ لوہے پہ پھونک مارے اور وہ چاندی بن جائے. بلکہ میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ لوہے کو چاندی بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایسی دھات جو لوہے سے تھوڑی سی مہنگی ہوتی، 1 کلو پہ 2 روپے مل رہے ہیں صرف اس کو، وہ کئی کئی ٹنوں من لوہے کو جو ہے نا پھونکے مار مار کے پیتل بناتا رہے گا، بیٹھ کروڑ پتی ارب پتی ہو جائے گا اسی سے. لیکن ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لاٹھی حقیقت میں کیسے اژدہا بن گئی، حقیقت میں کیسے. اب دیکھیے، ان کو اللہ نے ایک موقع دیا تھا حضرت موسیٰ کو آزمانے کا. انہوں نے جب وہ دیکھا کہ واقعی حضرت موسیٰ اس میں حضرت موسیٰ سچے نبی ہیں، تو انہوں نے اب وہ موقع ضائع نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فی الحال ایمان نہ لاؤ، فرعون کو جب اتنی مہلت ملی ہے تو ہمیں بھی ملتی رہے گی، فی الحال جو ہے وہ ایمان نہ لاؤ تاکہ فرعون سے مال بھی مل جائے، حکومت بھی مل جائے، عہدے بھی مل جائے، کچھ کھا پی لیں گے، پیسے جمع کر لیں گے، کچھ انویسٹمنٹ کر لیں گے، 8-9 نسلوں کے لیے اچھا خاصا جمع ہو جائے گا. اس کے بعد ابھی عمر بھی لمبی پڑی ہے، تو 8-10-20 سال کے بعد ہو سکتا ہے فرعون کا اس وقت تک حکومت کا خاتمہ بھی ہو جائے، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ جا کے بیعت ہو جائیں گے، توبہ کر لیں گے. توبہ تو اللہ ویسے ہی قبول کرے گا، جب چاہے کر لیں. یہ تو حضرت موسیٰ سے بھی مسئلہ پوچھے، وہ یوں بھی یہی کہیں گے بھائی جب ایمان لاؤ گے اللہ توبہ قبول کرے گا. لیکن جادوگروں نے ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ توبہ میں تاخیر کس قدر نقصان دہ ہے. وہ جانتے تھے، پتا تھا کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتے، معلوم نہیں دوبارہ ملے موقع یا نہ ملے. اس کے برعکس فرعون نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، اور اکیلے نہیں سینکڑوں ہزاروں کے سامنے بھی یہ منظر دیکھا. فرعون نے فوراً جھوٹا بہتان لگا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تم میں بڑا جادوگر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جادوگروں کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ جادوگروں میں بعض چیزیں مشترک ہوتی ہیں. سارے جادوگر بے وقوف ہوتے ہیں، سارے جادوگر جتنے جادوگر ہیں طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام نہیں کرتے. جتنے جادوگر ہیں وہ سارے کے سارے بری اور فحش باتوں کی تعلیم دیتے ہیں. جادوگروں میں تو جنات سے خدمات لی جاتی ہے، ناپاک شیاطین سے، تو ان جیسا بننا پڑتا ہے، ناپاک بننا پڑتا ہے، گندا بننا پڑتا ہے، باتیں بھی گندی. تبھی آپ دیکھیں جتنے گندے مذاہب ہیں، گندے سے گندے مذاہب جن میں صفائی ستھرائی نہیں، ان میں جادوگر رجحان اتنا ہی زیادہ ہے، اتنا ہی ہوگی. اور جتنے صاف ستھرے اور پاکیزہ قومیں کی طرف آئیں گی ان میں جادوگر آپ آئیں گے ان میں جادوگر رجحان کم ہوتا چلا جائے. تو دیکھتا تھا کہ جادوگروں کی ایسی تعلیمات نہیں ہو سکتی. اللہ نے اس کو موقع دیا مگر فرعون ایمان نہیں لایا، اور اس نے یہی سوچ کے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، فرعون کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی، فرعون کو بھی اس کے درباریوں کو بھی، کہ یہ موسیٰ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے سچے پیغمبر ہے. مگر ایمان لانے میں جو چیز رکاوٹ بن رہی تھی، خواہشات کی قربانی، حکومت قربان، دولت قربان، میں چھوٹا ہو جاؤں گا حضرت موسیٰ مجھ سے بڑے کہلائیں گے. لہذا وہ بھی سوچتا رہا، مؤخر کرتا رہا، یہاں تک کہ جب اتنی مرتبہ اس کو مہلت ملی ہے تو وہ اس دھوکے میں آ گیا کہ اب مجھے ہر دفعہ مہلت ملے گی، جیسے آج تک اللہ نے مجھے عذاب نہیں دیا اب بھی عذاب دے گا. اور پھر وہ مشہور واقعہ ہوا
کہ فرعون بنی اسرائیل کے پیچھے گیا ہے, بھاگا ہے ان کو پکڑنے کے لیے. بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون, اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے, مارے گئے. دریا کے سامنے موسیٰ علیہ السلام, اللہ نے حضرت موسیٰ کو راستہ بھلا دیا اور دریا کے سامنے کھڑے ہو گئے بنی اسرائیل کو لے کے. فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے, تو بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ پکڑے گیا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا کلا انما ربی, ہرگز نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے, جیسے آج تک اس نے مدد کی ہے وہ آج بھی میری مدد کرے گا انشاءاللہ. حضرت موسیٰ کو معلوم نہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے, کرنا کیا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا مشہور ہے, میرا مقصد ابھی یہ واقعہ سنانا نہیں, جلدی جلدی اس کو تاکہ میں اصل بات آپ کے سامنے رکھوں. تو حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری, پانی پر 12 راستے بن گئے, بنی اسرائیل گزر گئے. فرعون دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے. دیکھیے جب انسان توبہ میں تاخیر کرتا ہے نا, اللہ اس کو نشانیاں دکھاتے ہیں, پھر بھی تاخیر, پھر بھی تاخیر, تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر بڑی بڑی نشانیاں بھی اللہ اسے دکھائے, تو وہ یہی سوچتا ہے کہ یہ موقع بھی گزر جائے دو, یہ موقع بھی گزر جائے. تو دیکھ رہا ہے کہ یہ موسیٰ کی لاٹھی سے جو راستے بنے ہیں وہ میرے لیے نہیں بنے ہوں گے, ان کے لیے بنے ہوں گے, میرے لیے تھوڑی بنے ہوں گے. اتنا بڑا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, مگر آنکھیں اندھی ہو گئی. اور پھر جب اس راستے سے گزرنے کی کوشش کی تو اللہ نے دریا کی موجوں کو ملا دیا, اور پھر فوراً یقین آ گیا اس کو, فوراً زبان سے کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, میں اس رب پہ ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. اور کبھی کہتا ہے کہ آمنت بربی ہارون و موسیٰ, میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا. تو اب ایمان کیوں لا رہا ہے؟ اس لیے کہ موت اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اور اس کو یقین ہو گیا کہ اب دوبارہ مجھے موقع نہیں ملے گا. اللہ نے کیا فرمایا, الآن وقد عصیت وقد عصیت قبل, اب تو توبہ کر رہا ہے, اس سے پہلے اللہ کی نافرمانی کرتا رہا, اب توبہ قبول نہیں ہوگی. تو دیکھیے ہمارے سامنے دو مثالیں آ گئیں, ایک توبہ کرنے والوں کی اور دوسری توبہ میں تاخیر کرنے والے کی. کرنے والوں کا انجام کیا ہوا اور توبہ میں تاخیر کرنے والے کا انجام کیا ہوا؟ تو میرے بھائی جس بنیاد پہ شیطان ٹالتا ہے نا بات کو, فرعون ٹالتا رہا بات کو, ہم اسی بنیاد پہ توبہ کو نہ ٹالیں, ورنہ نتیجہ ہمارا ہی وہی ہوگا جو اس کا ہوا. میں چیز عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے, دیکھیے شیطان جس طرح سے وار کرتا ہے نا, جس طرح سے وار, تو اس وار کا علاج بالکل اسی طرح سے ہوگا, وہ فائدہ ہوگا. شیطان کیا کہتا ہے جب گناہ انسان کے سامنے آتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ اس دفعہ کر لو, آئندہ سے چھوڑ دینا, یا فی الحال کرتے رہو, بڑھاپے میں چھوڑ دینا. تو ایک میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں اور یہ نسخہ مجرب ہے, مجرب. بہت سے لوگوں کے گناہ اس سے چھوٹے ہیں. وہ نسخہ یہ ہے کہ جب دل میں گناہ کا خیال آئے, کسی برائی کا خیال آئے, تو اس وقت دل میں یہ عزم کر لیا کریں, شیطان تو کہے گا اس دفعہ کر لو, آئندہ سے دیکھیں گے. یہی کہتے ہیں, نہیں کہتے شیطان خالی آپ لوگ کچھ روزہ زیادہ لگ رہا ہے, کوئی بات کا جواب نہیں دے رہے, سحری کا انتظام تو ہے ماشاءاللہ یہاں پہ, صحیح ہے, اس میں اگر کچھ مزید کچھ منظور کروانا ہے تو درخواست کر دیں گے. تو رمضان میں تھوڑا سا لوگوں کی پوزیشن ڈاؤن ہوتی ہے, تو وہ بیان میں بھی زیادہ دلچسپی نہیں لیتے. تو میں کوئی سوال پوچھا کروں تو اس کا جواب دیا کریں, گردن ہلائیں جی ہاں, کوئی غلط بات کروں پھر آپ سے پوچھوں میں نے صحیح کہا غلط, تو آپ کہیں نہیں یہ بات درست نہیں ہو سکتی. تو اس سے مجھے بھی یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آپ ماشاءاللہ شوق سے سن رہے ہیں, ورنہ وہ ایک لیکچر ہو جائے گا یونیورسٹی کا, دے کے چلے گئے کسی نوٹس تیار کر لیے اور کوئی سوتا رہا, یہ پھر حساب کتاب, یہ لیکچر نہیں ہے. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ شیطان اسی طرح سے دھوکہ دیتا ہے نا. ہم میں کوئی بھی اتنا بدبخت نہیں ہوگا جس نے موت تک گناہوں میں رہنے کی تعظم کیا ہو, کہ میں مرتے دم تک اسی طرح رہوں گا, ایسا ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا, اتنے بدبخت الحمدللہ مسلمان نہیں ہے. بس یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بھی ابھی کیا عمر ہے, تھوڑا سا جو ہے نا وہ صبر کرو. یہ بات آپ سے عرض کروں کہ یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں. جی ہاں, وہی نسخہ ہی عرض کر رہا ہوں میں. تو بالکل یہی وار جو شیطان آپ پہ کر رہا ہے نا, آپ شیطان کو اسی طرح سے, یہ شیطان آپ کو بیوقوف بنائے گا, بیوقوف بنانے والی بات. اس طرح سے شیطان نے فرعون کو بیوقوف بنا کے مروا دیا اسے, تو آپ شیطان کو بیوقوف بنانا شروع کر دیں. شیطان کے سامنے جھوٹ بولنا جائز ہے, شیطان کے سامنے جھوٹ بولنا جائز ہے. آپ یوں کہا کریں اپنے نفس کو اور شیطان کو خطاب کر کے. اچھا پہلے اس نسخے سے پہلے ایک اور بات آپ سے عرض کر دوں کہ جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ میں نے یہ گناہ زندگی بھر نہیں کرنا, تو یہ بات بڑی مشکل لگتی ہے انسان, اس لیے کہ دنیا میں لذت اور مزے اور عیاشیوں کے اتنے سامان ہیں کہ وہ کہتا ہے اگر میں یہ عیاشیاں کیے بغیر, یہ مزے اڑائے بغیر میں کیسے, یہ تو مجھے حسرت ہی رہے گی ساری زندگی, حسرت ہی رہے گی, حسرت ہی رہے گی مجھے ساری زندگی کہ یہ یہ, یہ مزہ کیسا تھا. تو میری زندگی تو پھیکی کرکی, سارا مزہ اس کا خراب ہو جائے گا زندگی کا, اس ساری زندگی میں صوفی بن کے نمازی پرہیزگار بن کے کیسے رہوں گا, اس تھوڑی سی تو لذت کا سامان ہو. تو اس لیے یہ جو ہے نا شیطان وار کرتا ہے کہ تو اتنی زندگی تک, ساری زندگی یہ گناہ سے کیسے بچ سکتا ہے. تو آپ نسخہ سنیے, شیطان کو اس وقت یہ سمجھایا کریں کہ نہ میں ساری زندگی بچ رہا ہوں, نہ میرے کوئی ایسے ارادے, بس یہ جو ابھی موقع ہے نا اس دفعہ نہیں کروں گا میں, اس دفعہ نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات, یہ چھوٹی بات نہیں کر رہا میں آپ سے, یہ معمولی چیز نہیں ہے, یہ مجرب نسخہ ہے. مجرب سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں ہمیشہ کے لیے, چھوڑنے کا تصور یہ تو بڑے دل گردے والے لوگوں کا کام ہے. یہ جب بدنظری کا دل چاہ رہا ہے, بدنظری کا دل, تو دل میں شیطان یہ خیال ڈالتا ہے کہ آج اگر میں نے نظر جھکا لی تو میں کب تک نظریں جھکاتا رہوں, کب تک, مجھے تو کچھ دیکھنے کو ہی نہیں ملے گا, میں تو ایسے ہی پھیکا پھیکا مر جاؤں, پھیکا پھیکا, سوکھا سوکھا, پھیکا پھیکا دنیا کی لذت اور مزے. تو ایک دل میں شیطان یہ اثر ڈالتا ہے, بھائی ایک دفعہ دیکھ تو لو, ایک دفعہ تو دیکھ لو. تو اب ساری زندگی کے لیے بچنا ممکن نہیں, یعنی مشکل ہے, تو فوراً شیطان کو کہیں بس اس دفعہ نہیں, اگلی دفعہ میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ حضرات؟ نہیں آ رہی میرا خیال, کیا کہیں گے؟ بس اس دفعہ نہیں, بس اگلی دفعہ, اگلی مرتبہ. بدنظری کا دل چاہ رہا ہے نا, بدنظری کا, شیطان سے کہیں اس دفعہ نہیں, اگلی دفعہ تجھے فلم دکھا دوں گا پوری. اور شیطان الٹا وار کرتا ہے, شیطان کہتا ہے اس دفعہ کر لے, اگلی دفعہ پھر تو حج پہ چلے جانا, عمرہ کر کے آ جانا, پھر تو ویسے سب چھوڑ جائے. بڑی بڑی عبادتیں سامنے, حقیقت بتا رہا, بڑی بڑی عبادتیں دکھائے گا, تہجد گزار بن جانا, فلاں بزرگ کے ہاتھ پہ بیٹھ تبلیغ میں نکل جانا چار مہینے کے لیے, سب یہ شیطان. تبلیغ میں نکلیں چار مہینے کے لیے وہ تو اچھی بات ہے, لیکن جو کام ابھی کرنے کا ہے نا ابھی, وہ کل پہ نہ ڈالیں, وہ کل پہ نہ ڈالیں. میں یقین سے کہتا ہوں جس نے اس نسخے پر عمل کر لیا انشاءاللہ اللہ اس کی زندگی کو تبدیل کر دے, زندگی تبدیل ہو جائے گی. اور یہ پھر آپ سے عرض کر دوں کہ بار بار دل میں وسوسہ آئے گا کہ بھائی یہ تو میں شیطان کو بیوقوف بنا رہا ہوں, اصل میں تو یہی ہے, ابھی نہیں, یہ تو ہمیشہ کی کہانی ہے. یہ تو ابھی بھی چھوڑا آئے گا, پھر بعد میں بھی یہی مجھے کرنا پڑے گا, یہ تو مولوی صاحب نے بیوقوف بنا دیا, تو سارے مزے چھوڑ جائیں گے, پھر اگلی دفعہ پھر یہی سوچو, یہی سوچ سوچ کے تو تم تو ٹینشن کے مریض بن جائیں گے, ڈپریشن کے مریض بن جائیں گے, کب تک سوچتے رہیں گے. تو میں نے آپ کو بتایا جب یہ خیال ہے تو شیطان کے سامنے جی بھر کے جھوٹ بولو, جی بھر کے, کوئی اس میں یہ یقین کر لو اس جھوٹ پہ آپ کو بہت ثواب ملے گا. آپ بولے تو بے فکر رہے, اگلی دفعہ میں بتا رہا ہوں نا تجھے, تو کیا سمجھتا ہے صرف ابھی, بس اس دفعہ نہیں کر لے, اس دفعہ نہیں کروں گا تو کچھ بھی کر لے, جی بھر کے جھوٹ بولے اس کے سامنے. تو بات تو اصل میں موضوع کچھ اور تھا, لیکن یہ بات یہاں درمیان میں اس لیے آ گئی کہ یہی کیفیت جو ہے نا رمضان اور ایسے مبارک اوقات کے ساتھ بھی شیطان یہی ہر بار استعمال کرتا ہے. ابھی رمضان کے تھوڑے سے دن رہ گئے, صبح کی تلاوت کو دوپہر پہ ٹالے گا, دوپہر کے کام کو رات پہ ٹالے گا, پھر رات کی تاپ راتیں مبارک راتیں ہوتی ہیں ان میں کہے گا کہ بھائی 21ویں ضروری تھوڑی ہے, 23ویں بھی تو ہو سکتی ہے, پھر 23ویں کو تھوڑا بہت اٹھتے دو چار نوافل پڑے گا انسان, اور یہ سوچ کے کہ چلو انگلی کٹا کے شہیدوں کے نام تو میں نے لکھوا ہی دیا ہے, لیکن امکان تو 25 کا بھی ہے, ٹھیک ہے نا. 25 کو ذرا دل جمی کے ساتھ انشاءاللہ عبادت, 25 ہی آتی ہے تو وہی سب سے سنا کہ 27 ہی کوئی امکان زیادہ. اب جب 27 ہی آئے گی نا تو خیال ہوگا پتہ نہیں ابھی ہے بھی یا نہیں ہے, چار راتیں تو میں نے سوتے میں گزار دی, کہیں انہیں میں نہ گزر گئی. یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے سب. اور جس جو شیطان کے دھرمے کو سمجھ گیا وہ کہتا ہے میرے لیے سب کچھ ہار دیا, سب کچھ ہار دیا, سب کچھ میرے لیے آ گیا. ہمارے اسلاف آج کو سب کچھ سمجھا کرتے تھے. دیکھیے ہم تو لیلۃ القدر میں وہ عبادت نہیں کرتے جو ہمارے اسلاف ہر رات میں کرتے تھے, اس لیے کہ وہ ان کو یقین نہیں تھا کہ اس سال مجھے لیلۃ القدر ملے گی یا نہیں ملے گی, مجھے اگلی رات ملے گی یا نہیں ملے گی, میرے لیے تو آج ہی کی رات سب کچھ ہے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی تبع تابعین میں سے ہیں, بڑے بزرگوں میں سے, عابد الحرمین ان کا لقب ہے. ایک مرتبہ ان کی عادت یہ تھی کہ رات کو تہجد کی اتنی لمبی نمازیں پڑھتے, اتنی لمبی کہ وہ بھی ان کے بیٹے بھی, کہ اتنی لمبی نمازیں پڑھتے کہ تھک کے چور ہو جاتے اور پھر لیٹ کے کرالنگ کر کے اپنے بستر کی طرف جایا کرتے تھے. سبھی کا اس زمانے میں یہ معمول تھا, ہم اس کا تصور ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے اتنی, تو ہمارے نہ جسم اتنی اجازت دیں گے نہ ہمارے اعصاب. لیکن ایک آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ چونکہ یہ سمجھتے تھے کہ آج ہی کی رات مجھے ملی ہے, کل کی پتہ نہیں ملے گا نا مجھے, اس لیے ان کی ہر عبادت میں یہ کیفیت ہوتی تھی. ایک مرتبہ کوئی عورت ان کے گھر آئی ان کی اہلیہ سے ملنے کے لیے, صبح و فجر کی نماز کے بعد کے مصلے پہ بہت زیادہ پانی پڑا ہوا ہے جیسے پیشاب بچہ کر دیتا ہے. تو حضرت فضیل ابن عیاض کی زوجہ سے کہنے لگی کہ تیرا ناس ہو, تیرے شوہر کے مصلے پہ بچہ پیشاب کر دیتا ہے اور تو اس کو دھو نہیں سکتی. تو انہوں نے کہا کہ یہ پیشاب نہیں ہے, یہ میرے شوہر کے وہ آنسو ہیں جو سجدے میں گرتے ہیں رات کو تہجد, اتنا روتے ہیں اللہ کے خوف سے, اتنا روتے ہیں کہ یہ اتنے آنسو جمع ہو جاتے ہیں جیسے بچہ پیشاب کر کے چلا گیا, اتنا اتنے آنسو. یہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں صرف آج ہی کی رات ملی ہے, پتہ نہیں ہمیں صبح نصیب ہو یا نہ ہو, کل کا دن نصیب ہو یا نہ ہو. حالانکہ دیکھیے ان حضرات کی صحتیں ہم سے بہت اچھی تھیں, اس وقت یہ دہشت گردی کا ماحول نہیں تھا قتل و غارت کا جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں تو اپنی عمروں کا ذرہ برابر بھی اعتبار نہیں ہے, کب کوئی جو ہے نا وہ کوئی حادثے کا شکار ہو جائے, کب ایکسیڈنٹ ہو جائے, کب کوئی بیماری آ جائے, صحتیں اتنی کمزور, اتنی کمزور کہ میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم جو جس عمر تک پہنچ گئے یہ کمال ہے کہ پہنچ کیسے گئے, اس حالات میں بھی یہاں تک پہنچ کیسے گئے. اس لیے کہ پیدائش کے وقت سے لے کر موت ہمارا تعاقب کرتی ہے, کتنی بڑی بڑی بیماریاں بچوں کو گھیرتی ہیں اور کتنی دفعہ بڑی بڑی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں, ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چور بھاگ رہا ہو اس کے پیچھے پولیس پڑی ہوئی ہو, کبھی اس راستے سے سامنے سے آ جائے چور ڈاچ دے کے نکل جائے, کبھی ادھر سے پولیس کوئی کھڑی ہوئی نظر آ جائے وہ اس کو بھی ڈاچ دے کے نکل جائے. تو جتنی گلیاں چور کراس کرے گا اتنا ہی تعجب ہوگا کہ اتنے وقت تک یہ پکڑا ہی نہیں آیا, یہ کیسے ممکن ہے. لوگ اس سے تعجب نہیں کریں گے کہ یہ پکڑا کیوں گیا, کہیں گے اتنی دیر سے کیوں پکڑا گیا. تو ہم اور آپ کی مثال ایسے ہے کہ موت کے اس وقت اتنے اسباب ہیں, اتنے اسباب ہیں کہ ان تمام اسباب کو پھلان کے کوئی 20 سال تک, کوئی 30 سال تک, کوئی 40 سال تک, کوئی 50, کوئی 60, کوئی 70 سال تک اگر پہنچ گیا تو خدا کی قسم یہ بڑے تعجب کی بات ہے. کتنے حادثات ہوئے ہم سے ہمارے ساتھ والے لوگ اس میں چلے گئے, کتنی بیماریاں آئیں, وبائیں آئیں, ابھی ڈینگی وائرس میں کتنے لوگ مر گئے, ہم نہیں مرے, بچ گئے ہیں. اور جب قتل و غارت اجتماعی شروع ہوتی ہے کتنے مر جاتے ہیں لوگ, ہم نہیں مرے. کتنے حادثات ہوتے ہیں, بسوں میں بیٹھتے ہیں لوگ, ہم نے کتنی دفعہ سفر کیا, ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بہت سے ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے, ہم نہیں ہلاک ہوئے, ہم بچے ہیں. تو یہ سارے اسباب ہیں موت کے, ان کو ہم کراس کر چکے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اور مزید معلوم نہیں کتنے اسباب ختم کر کے ہم نے نہیں مرنا, ابھی ہم جلدی نہیں مریں گے. یہ اتنا بڑا دھوکا ہے شیطان کا. دیکھیے میں نے ایک دفعہ قبرستان خود سروے کیا کہ لوگوں کی عمریں کتنی ہے, اس کا ریشو کیا ہے. ایک تو ہے نا امریکہ سے رپورٹ آتی ہے کہ یہ ریشو, ایک آپ خود رپورٹ مرتب کرتے ہیں. آپ قبرستان جائیے اور وہاں کتبوں میں جو عمریں لکھی ہوئی ہیں ان کو دیکھیں تو 100 میں 95% ایسے ہوں گے جو 70 سے پہلے چلے گئے، بلکہ 95% سے بھی زیادہ، 70 سے اوپر کوئی نظر نہیں ہے، بہت کم یہ 75 سال یا 80 سال، بہت ہی کم. لیکن عجیب بات یہ کہ شیطان ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم انہی 5% لوگوں میں سے ہیں جو 70 سے آگے نکلیں گے. یہ شیطان نے ہم میں سے ہر شخص کو یہ بات سمجھائی ہے، لہذا تاخیر در تاخیر، تاخیر در تاخیر. تو اس لیے شاعر کی وہ بات ذہن میں رکھیے، تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیتی من عرار. تو رمضان کے یہ تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، آخری عشرہ تھوڑے سے دن، ان کو قیمتی بنا لیں. اب میں یہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ان کو قیمتی بنایا کیسے جا سکتا ہے، کیسے قیمتی بنایا جا سکتا ہے. ہر چیز کو قیمتی بنانے کا خاص طریقہ ہوتا ہے نا، جو چیز جس مقصد کے لیے ہے اور اس مقصد میں استعمال ہو تو وہ کارآمد بن جاتی ہے، اگر وہ چیز اس مقصد کے علاوہ اس سے ملتے جلتے کسی مقصد میں استعمال ہو تو اتنی کارآمد نہیں بنتی، اور خلاف مقصد کاموں میں استعمال ہو پھر تو وہ ضائع کر دیا، پھر تو ضائع کر دیا. اس کی مثال ایسے جیسے پیٹرول، پیٹرول کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ گاڑی میں ڈال کے اس کو چلانا، موٹر سائیکل میں ڈال کے موٹر سائیکل چلانا. اب آپ نے کیا کیا، آپ کے گھر میں آگ نہیں جل رہی تھی، چولہا گیس نہیں آ رہی تھی، گیس کی لوڈ شیڈنگ تھی، اب آپ نے کیا کیا، بجائے مٹی کے تیل سے آگ لگانے کے پیٹرول خریدا اور آگ لگا دیا، کام میں تو پھر بھی آ گیا، وہ مقصد تو حاصل ہو گیا، لیکن جو بنیادی مقصد تھا پیٹرول کا وہ حاصل، بولیے. لوگ کہیں گے یہ گھاٹے کا سودا کیا ہے، اتنی قیمتی چیز کو ایک بیکار چیز میں، یہ کام تو بھائی مٹی کے تیل سے بھی ہو سکتا تھا، اور مٹی کا تیل نہ بھی ہوتا تو ویسے ہی تھوڑی سی ہوا کو چاروں طرف سے روکا جاتا اور پھونکے مار مار کے بھی آگ کو جلائی جا سکتی ہے، کیا ضرورت ہے اتنی خرچہ کرنے کی. اور دوسرا وہ آدمی جو پیٹرول خرید کے پھینک دے، یہ تو وہ ہے جس نے قیمتی چیز کو ضائع کر دی. تو رمضان گزارنے والے بھی تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اس مقصد میں رمضان کو استعمال کرتے ہیں جس مقصد کے لیے اللہ نے رمضان ہمیں دیا ہے، وہ مقصد کیا ہے وہ میں بھی عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. دوسرے وہ جو اس مقصد میں تو استعمال نہیں کرتے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی ضائع کر دیں، تھوڑی بہت تراویح پڑھ لی، کچھ اعتکاف میں بیٹھ گئے 8-10 دن، اس میں کبھی تھوڑا سا موبائل پہ بھی گپ شپ ہو گئی، تھوڑی سی تلاوت بھی ہو گئی، اور جو ہے وہ تھوڑا بہت نماز بھی پڑھ لی، نہ بالکل ضائع کر دیا اور نہ اسے کارآمد بنائے جیسا جس مقصد کے لیے رمضان دیا گیا، کچھ روزے بھی رکھ لیے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کو کارآمد تو بنایا، مگر یہ بھی گھاٹے کا سودا ہے، اس لیے کہ اتنی قیمتی چیز جس سے اتنی مہنگی چیزیں خریدی جا سکتی تھی اسے اتنے ایسے کام میں لگا دیا جو وہ تو باقی سال بھی ہو سکتا ہے. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو نہ روزے رکھتے ہیں نہ تراویح پڑھتے ہیں، تو ضائع کر رہے ہیں. تو میں آپ کے سامنے بھی عرض کروں گا کہ اللہ نے رمضان کا بنیادی مقصد بتایا کیا ہے، کیا مقصد بتایا، اور اس مقصد کے چلانے کے لیے رمضان میں کون سے ایسے کام رکھے ہیں جن سے انسان اس مقصد کی طرف آ جائے گا بڑی آسانی کے ساتھ. پہلا مقصد جو بنیادی مقصد ہے رمضان کا، وہ تو اللہ نے خود قرآن میں بیان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی بچنے والا، کس سے بچنے والا؟ گناہوں سے بچنے والا. ہر چیز سے بچنا مقصد نہیں، حلال سے بچنا مقصد نہیں، حرام سے، حرام چھوڑ، گناہوں میں کیا ہے؟ اگر ہم صرف قرآن ہی اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، فرقواریت میں نہ جائیں کہ فلاں فقہ کیا کہتا ہے، فلاں مسلک کیا کہتا ہے، فلاں مذہب کیا کہتا ہے، آپ قرآن کی موٹی موٹی بنیادی تعلیمات اٹھا کے دیکھ لیں تو قرآن نے جن گناہوں کو حرام قرار دیا ہے صرف انہی کو چھوڑ دیں، اگر صرف انہی کو، یا صحیح حدیث میں جو گناہوں کی فہرست اللہ کے رسول نے بیان کی ہے صرف انہی کو چھوڑ دیں تو اللہ جنت کی ضمانت لیتا ہے. تو ہمیں تو بس یہ مقصد ہے نا کہ اللہ کسی طرح سے راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. تو وہ گناہوں کی فہرست میں انشاءاللہ بیان کے آخر میں بیان کروں گا جو قرآن نے موٹے موٹے گناہ بتائے، وہ چھوڑ دیں تو کامیابی ہو جائے گی. اور پھر اللہ نے مزید آسانی رکھ دی، فرمایا کہ بس یہی چھوڑ دو کافی ہے، یہی چھوڑ دو کافی ہے، اور مزید اس کی تاکید کر دی، دو مقام پہ فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، فرمایا جن باتوں سے ہم نے تمہیں روکا ہے، جن کبیرہ گناہوں سے، ان میں سے صرف کبیرہ کبیرہ کو چھوڑ دو، چھوٹی موٹی خطائیں میں معاف کر دوں گا، میں معاف کر دوں گا. کتنا آسان. ایک اور مقام پہ فرمایا، الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم. فرمائیے ایمان والے جنتی وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. الا اللمم, ہاں چھوٹی موٹی خطائیں ہو جاتی ہیں انسان. اور ایک اور مقام پر فرمایا والذین یشربون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا یغفرون. تین آیتیں اس سے متعلق کہ جنتی وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. تو اور آسانی رکھ دی, کیا خیال ہے آسانی ہے یا نہیں؟ پیچیدگیاں ختم کر دی. ایک عیسائی مسلمان ہوا انگریز, کافی پرانی بات ہے, میں نے اس سے ایسی سوال پوچھا, میں نے کہا آپ کے اسلام لانے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے صرف ایک ہی وجہ ہے, اسلام کی تعلیمات سادہ بہت ہے, سمجھ میں آ جاتی ہے, پیچیدگیاں نہیں, بہت آسان بہت سادہ. ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس ہے, یا رسول اللہ نماز کا طریقہ سکھا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے میں پڑھ رہا ہوں پڑھ لو. کتنا یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے تعلیم کا, سب سے آسان, پڑھ رہا ہوں اسی طرح پڑھ لو, یہی طریقہ ہے. ہم ہوتے تو ہم اس کو کتنے ٹیکنیکل طریقے سے سمجھاتے ہیں نماز کا طریقہ, ٹھیک ہے؟ تو وہ بےچارے یاد ہی نہیں کرتے. وہ اپنی جگہ ضروری ہے, نماز میں اتنے فرائض اتنے واجبات, یہ علماء کے لیے تو ضروری ہے, اس لیے کہ دین کی حفاظت انہی جزیات سے ہوتی ہے, لیکن ہر آدمی بہت زیادہ باریکیوں اور پیچیدگیوں کا مکلف نہیں ہے. پڑھ لیں وہ خود بخود فرائض واجبات اس میں, جب سلو کمار آئی تم انہیں کے مطابق پڑھے گا نا اس طرح سے, تو خود بخود فرائض واجبات اس میں سارے صحیح ہو جائیں گے. تو اتنا آسان, موٹی موٹی باتیں, اور وہ موٹی موٹی باتیں بھی وہ ہیں جو اتنی موٹی ہیں کہ ان کا حرام ہونا بھی بہت موٹا ہے, یعنی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. انسانی عقل کہتی ہے واقعی اس کو تو حرام ہی ہونا چاہیے تھا, اور آسانی ہوگی, کیا خیال ہے؟ اور آسانی تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم, اللہ فرماتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہارے رب نے کیا چیزیں حرام کی ہیں. الفاظ کیسے عجیب ہیں, یہ تعالوا کا لفظ مطلب چھوڑو, کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, ادھر ادھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آؤ میں بتاتا ہوں, آؤ. اللہ خود بتا رہے ہیں اللہ تشرکو بھی شیئا, پہلی بات اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. دعاؤں میں نداؤں میں یا رسول اللہ مدد بھی چل رہا ہے, اور یا علی مدد بھی چل رہا ہے, یا غوث اعظم, ایک طرف بار بار صبح شام کہہ رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف تیری عبادت, صرف تجھ سے مدد, یہ کیا بات ہے صرف تجھ سے مدد, پھر سلام پھیر کے یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, یا غوث اعظم مدد, یہ باتیں نہ کرو, چھوڑ دو اس. اور یہ بھی بہت آسان, بالکل آسانی سمجھ میں آتا ہے کہ جس نے الہم اللہ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا الہم اللہ, بلا جس خدا نے, جس خالق نے, جس اللہ نے زمین کو بچھونا بنا دیا, جائے قرار بنا دیا, پہاڑ گاڑ دیے اس میں, تمہارے لیے دریا اور نہریں جاری کر دی, اور جو ہے نا اس نے تمہارے لیے دن اور رات بنا دیے, تو ایسے معبود اتنا طاقتور جب موجود ہے, اتنا طاقتور جب موجود ہے, تو کسی اور کے سامنے سر جھکانا, کسی اور سے مرادیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ باپ گھر میں موجود ہے کروڑ پتی باپ, اور بیٹا پڑوسیوں سے ادھار مانگ رہا ہے, باپ کو غصہ آئے گا نہیں آئے؟ کہے گا اگر وہ ادھار دینے کی اس میں طاقت ہے تو بھی یہ غیرت کے خلاف ہے کہ اتنے کروڑ پتی باپ کا بیٹا وہ دوسروں کے سامنے بھیک کے لیے ہاتھ پھیلائے, اور اگر دوسرا اتنا غریب کہ وہ اس سے بھی زیادہ غریب ہو, پھر تو اس سے زیادہ بڑی حماقت کی بات ہے کہ کروڑ پتی باپ کا بیٹا اپنے باپ سے مانگنے کے بجائے ایسے سے مانگ رہا ہے کہ جو اس کی حاجت پوری نہیں کر سکتا. تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ, اے لوگوں, تمام پیغمبر, تمام ولی, تمام فرشتے, ساری مخلوق, فرمایا تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو, اور تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو سب اس میں داخل ہیں, کسی پیغمبر کو بھی مستثنا نہیں کیا. ان تمام کے بارے میں بات فرمائی یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, ایک مثال بیان کی جاتی ہے اسے غور سے سنو, ان الذین تدعون من دون اللہ, جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, لن یخلقوا ذبابا, ہرگز ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے, ایک مکھی دنگ کھانے والی مکھی وہ بھی پیدا کر سکتے, وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ, مکھی کوئی چیز اڑا کے اڑ جائے, لے کے اڑ جائے, اس سے چھڑوانے کی طاقت نہیں ہے. ضعف الطالب والمطلوب, فرمایا تم تو کمزور ہو ہی, جس سے مانگ رہے ہو وہ وہ بھی کمزور, کمزور اگر کمزور سے مدد مانگے, یہ تو بیوقوفی حماقت کی بات ہے. اتنا آسان کر دیا, بالکل فطرت کو اپیل کرتا ہے اللہ کا یہ حکم. اسلام جو ہے نا وہ فطرت ہی کا دوسرا نام ہے, فطرت کا دوسرا نام ہے فطرت. اللہ الذی فطر الناس علیہ. دوسرا حکم دیا وبالوالدین احسانا, اللہ کے ساتھ شرک نہیں. اللہ سب سے بڑا محسن, اللہ کے بعد سب سے بڑے محسن کون ہوتے ہیں؟ والدین. تو والدین سے اچھا سلوک کرو. اب بتائیے اس میں کوئی ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہ آئے, بھئی کیوں بہن یہ میری حکم میری سمجھ میں نہیں آ رہا, والدین سے کیوں اچھا سلوک کرو؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ اس کی وجہ بیان نہ کرے, بس آرڈر دے دیا اچھا سلوک کرو کرنا پڑے گا. لیکن اللہ نے اس کی وجوہات بھی بیان کی. حملت امه وهنا على وهن, تکلیف در تکلیف سے تمہاری ماں تمہیں جنتی ہے. حملت امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا, فرمایا 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا, 2.5 سال تک گود میں اٹھایا, تکلیف سے جنا اس نے, ایک ایک لمحے تک جو ہے نا وہ تمہیں تم سے غافل نہیں ہوتی. تو جب اتنی خدمتیں اس نے تمہاری کی ہے, تو اب جب تم جوان ہو گئے, حتی اذا بلغ شدہ, اب تم طاقتور ہو گئے, تو تمہیں یہ طاقت ماں کی محنت کی وجہ سے ملی ہے, اس کی قربانی کی وجہ سے ملی ہے. تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اولڈ سینٹر میں جمع کرا کے آ جاؤ انگریزوں کی طرف, اس کو یہ کیسے ممکن ہے؟ باپ کو بھی اولڈ سینٹر میں جمع کرا دو اور ماں کو بھی جمع کرا دو, اور پھر مدر ڈے میں جو ہے نا اس کو کچھ سال میں ایک دفعہ تحفے تحائف بھیج دیا کرو. مسلمان کا روزانہ روز کا دن مدر ڈے بھی ہے, مدر ڈے بھی ہے اور فادر ڈے بھی ہے, روز مسلمان کے روز ہے. تو یہ کتنے کیسے زبردست احکام. اور پھر اللہ نے دوسرے مقام پہ بتایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب کیا ہے, اس کو ڈیفائن بھی کیا ہے تاکہ کوئی ہر آدمی اس پیمانے میں رکھ کے دیکھ لے کہ میں اچھا سلوک کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. کیونکہ بہت سے لوگ کچھ مہینے میں کچھ جیب خرچی والد صاحب کو یا والدہ کو دے دیتے ہیں, تو اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہے ہیں. بعض لوگ کبھی کبھار ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں, بعض کبھی کبھار باہر ملکوں سے سال میں 2-4 دفعہ فون کر کے خیریت معلوم کر لیتے ہیں. تو ہر آدمی کے اچھے سلوک کا نا مختلف معیار ہے, اچھے سلوک کا معیار مختلف ہے. تو اللہ نے لوگوں پہ چھوڑنے کے بجائے خود مفہوم متعین کر دیا, خود بتا دیا, خود بتا دیا تاکہ تمہیں پتا چل جائے اس کو میں اچھا سلوک کہتا ہوں, یہ کام کرو گے تو اچھے سلوک کرنے والے کہلاؤ. وہ کیا ہے؟ اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فرمایا دونوں یا دونوں میں سے ایک اگر بوڑھا ہو جائے تو ان کے سامنے اف تک نہ کرو, لا تنہرہما, کسی بات پہ ان کو جھڑکو نہیں. جیسے ملازمین کو جھڑک دیتا ہے انسان غصے میں, دوستوں کو جھڑک دیتا ہے, ایسے توہین آمیز لہجے سے ان کو جھڑکنا کہ ہٹو پرے, یہ کیا بات کر رہے ہو آپ, یہ کوئی بات ہے کرنے کی, یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی, اس طرح جیسے جھڑکنے والا جو انداز ہوتا ہے یہ استعمال نہ کرو. زبان پہ کنٹرول کیا ہے کہ اف نہیں کرنا ان کے سامنے. اب ایک سوال ہو سکتا تھا کہ اے اللہ پھر غصے کا اظہار ہم کیسے کریں؟ غصہ تو بعض دفعہ آتا ہے, والد صاحب نے یہ غلط بات کہی ہے, ایک دم رگیں پھول جائیں گی غصے سے. اب زبان پہ تو کنٹرول کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, آنکھوں سے غصہ دکھانے کی اجازت ہونی چاہیے, آنکھوں سے بتا دے کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے آپ کی اس بات سے. اللہ نے فرمایا نہیں, نہ آنکھوں سے نہ چہرے کی سلوٹوں سے, زبان پہ بھی کنٹرول اور جسم کی کیفیت یہ ہونی چاہیے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, رحمت سے ذلت کے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکاؤ. ایسا لگے ان کو, تم جب ان کے سامنے کھڑے ہو تو ایسا لگے کوئی ذلیل کسی عزت دار کے سامنے کھڑا ہے, کوئی ذلیل کسی عزت دار کے سامنے کھڑا ہے. تو میرے بھائی اس معیار کو اگر دیکھا جائے پھر تو ہم سب ہی اس میں آ جاتے ہیں, پھر تو ہم میں شاید کوئی بھی حسن سلوک کرنے والا نہیں. لیکن اللہ کی ایک رحمت کی اللہ نے اس میں ایک آپشن رکھا ہے, ایک سہولت رکھی ہے, کیونکہ والدین کے ساتھ انسان کا رہنا بہت طویل عرصے ہوتا ہے, 24 گھنٹے رہتا ہے ان کے ساتھ, اور انسان کی فطرت اللہ کو معلوم ہے کہ یہ ہر وقت ایک جیسی کیفیت پر نہیں رہے. بعض دفعہ اس پر شیطان کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا کام کر جاتا ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف, تو اللہ پھر مایوس بھی نہیں کرنا چاہتے کہ اس سے ایک دفعہ غلطی ہوگی نا ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی, تو یہ کہہ گا اللہ نے تو مجھے اتنی وصیتیں کی قرآن میں, اب مجھ سے حکم ٹوٹ گیا, میں تو دھتکارا گیا, میں تو برباد ہو گیا, تو وہ آگے اللہ نے فرمایا ان تکونوا صالحین فإنه كان للأوابین غفورا, فرمایا نیک بننے کی کوشش کرو, کوشش کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے لیے غفور اور رحیم ہے. لہذا اگر کبھی کوتاہی ہو جائے, جذبات آپے سے باہر ہو جائیں, تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا, فوراً توبہ کر کے آئندہ کے لیے اصلاح کرو. تو یہ اللہ نے ایک رحمت ہے. تو اسی طرح فرمایا ولا تقربوا مال اليتیم, یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. یتیم کے مال کا مطلب کیا ہے؟ سگے بھائی کا انتقال ہو گیا, آپ اس کے بچوں کی وراثت اور جائیداد کھا جاتے ہیں, یہ یتیم کے مال کا. باپ کا انتقال ہوا, بڑا بھائی چھوٹے نابالغ بھائیوں اور بہنوں کی جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے, کھاتا رہتا ہے. اس کو نا دو چار جوڑے بنا کے دے دی. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں جو جنہوں نے بہنوں کی وراثتیں کھائی ہوئی ہیں نا, وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک تو بہت ہی نالائق ہوتے ہیں, بے شرم ہوتے ہیں, وہ تو کھا گئے کچھ بھی نہیں دیا. لیکن جو مہذب ڈاکو ہوتے ہیں نا, مہذب ڈاکو, ڈکیتیوں کی اقسام ہیں. ایک ہے کہ ایسے ڈکیتی کرو, ایسے کسی کا مال کھاؤ کہ بدنامی بھی نہ ہو اور آپ عام چوروں سے زیادہ کھا لو. اس کا طریقہ یہ کہ بہن کی وراثت کھا کے ہر عید بقرعید پہ اس کے بچوں کے کپڑے بنا دیا جائے, اور کوئی بیماری آئے تو اس کا تھوڑا سا علاج کرا دیا, اور اسے بتایا کہ تمہارا بھائی جب تک زندہ ہے تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی, بولو بھائی, میں ہوں نا, میں جب تک ہوں کوئی پرابلم مجھے بتاؤ. یہ بتانا ہوتا ہے اس کا مقصد کہ بھائی تمہیں پیسے کی ضرورت کیا ہے جب میں ہوں, مقصد یہ ہے. تاریخ روڈ پہ جو چار دکانیں 8-8 کروڑ کی, تمہیں کیا ضرورت ہے ان کی طرف نہیں جب میں ہوں؟ تو یہ سب فضول باتیں ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا اس کو ضرورت ہے یا نہیں, اس کے بھائی اگر زندہ ہے یا نہیں ہے, کفارت کرنے والا ہے یا نہیں, عورت خود کروڑ پتی ہو, اس کا شوہر کروڑ پتی ہو, بچے کروڑ پتی ہو, باپ کی جائیداد میں اللہ نے اس کا حصہ رکھا ہے, بھائی پر لازم ہے کہ وہ اس کا حصہ پکڑائے. تو یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے, ختم, کھا جاتے ہیں. نابالغ بچوں کی وراثت تو بڑا بھائی ایک عام رواج بن گیا ہے, بڑے آرام سے پی جاتے ہیں. کچھ دن پہلے میں گھر میں گیا, وہاں وراثت کی تقسیم کے لیے مجھے بلایا ان لوگوں نے, وراثت کی تقسیم کے لیے. تقسیم تو یعنی مسائل تو ان کو معلوم تھے, کوئی ایسا تقسیم ہو جائے جس میں یعنی سب راضی ہوں. تو میں چلا گیا, غلطی پہلی اور آخری دفعہ گیا. اس کے بعد میں نے کہا میں کبھی نہیں جاؤں گا, کیونکہ وہ آپس میں جو بھائی لڑے ہیں نا, پھر وہاں میری موجودگی اور میرے بھی دشمن ہو گئے ان میں آدھے. جس کی سائڈ لے رہا ہوں وہ تو کہہ رہے ہیں حضرت کھائیے نا, افطاری کر کے جائیے گا, حضرت آپ پلیز افطاری کر کے. اور جن کی مخالفت میں بیان دے رہا ہوں, جن کا حصہ نہیں بنتا, تو وہ کہہ رہی ہے ایک نے تو میری پگڑی دیکھ کر کہی تو طالبان کو لے آئے ہو تم. اس طرح کی باتیں شروع کر دی انہوں نے, یہ کون آ گیا. تو یہ بات ہے, وہاں بھی مجھے احساس ہوا کہ سارا مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ بہنوں کی جو وراثت ہے نا, وہ دیتے ہوئے جان نکل رہی تھی, اور دلیل کیا دی جا رہی تھی کہ وہ تو ہمارے ابا نے کہا تھا یہ تو میں نے تمہارے لیے بنایا. میں نے ان سے کہا ابا نے کہا تھا نا, دیا تو نہیں تمہیں. اگر ایک آدمی کی جیب میں کوئی چیز پڑی ہو, وہ 100 دفعہ کہتے کہ یہ موبائل آپ کا ہے, تو علماء سے پوچھیں وہ بتائیں گے آپ کو, جب تک قبضے میں نہ دے دے تو وہ کسی کا نہیں ہوتا, کتنے وعدے کر لو. تو میں نے کہا یہ گھر ابا نے بنایا جس میں آپ رہ رہے ہیں, تو ابا نے کوئی ایسا قبضہ تو نہیں دیا کسی, بس تمنا ہی تھی. تو والد صاحب کو چاہیے تھا اس تمنا کو زندگی میں پورا کر لیتے, وہ کیوں آپ کے انتظار میں تھے, ان کی بھی کوتاہی ہے. تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ وراثت میں گڑبڑ کر جاتے ہیں. حالانکہ کسی مسلک کے مفتی سے مسئلہ پوچھیں وہ یہی بتائے گا, سب اس مسئلے کے مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں. آگے فرمایا ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت پھٹکو, اور جو ہے نا اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم, جب تجارت کرو تو دیانتداری کے ساتھ تجارت کرو, ایسا نہ ہو کہ اپنا حق وصول کرنے میں تو مکمل اور حق دینے میں گڑبڑ کر رہے ہو, پاکستانی مال کو جاپان کا کہہ کے بیچ رہے ہو, سودا دینے میں ڈنڈی مار رہے ہو, یہ چیزیں نہ کرو. اسی طرح اور کچھ احکامات اللہ نے دیے, تو وہ کچھ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. قرآن میں جن گناہوں کو اللہ نے بیان کیا, سب سے زیادہ تو بیان کیا اللہ نے توحید کے بعد نماز کو, سب سے زیادہ تو نماز, سب سے زیادہ بار بار یقیمون الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, اقام الصلاۃ, بار بار اس کو بیان کیا جا رہا ہے. تو میرے بھائی یہ تھوڑے سے ہیں, تھوڑے سے گناہ ہیں. تو اللہ نے رمضان کا مقصد کیا بیان کیا, کہ تم سے یہ تھوڑے سے گناہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائیں. یہ رمضان کا مقصد ہے. سمجھ میں آیا مقصد آپ حضرات کے؟ نہیں آیا میرا خیال ہے. کتنا آسان مقصد ہو گیا نا. اب اس کے لیے رمضان کے روزے دیے, تراویح کی عبادت دی, تو اس میں دو چیزیں رمضان میں بہت اہم ہیں گناہ چھڑوانے میں. دو چیزیں بہت اہم. ایک چیز ایسی ہے جس کا تعلق ہے نظریات سے, وہ نظریات درست کر دے گی ہمارے. پہلے نظریہ بھی تو درست ہونا ضروری ہے. اور دوسری چیز ہے جو عملی مشق کروائے گی, پریکٹس کروائے گی. دیکھیے ایک مریض ہے, بیمار ہے, اسے ایک مخصوص بیماری ہو گئی, اس کا علاج ایک خاص قسم کی دوا میں ہے, وہ دوا بڑی مہنگی. اب ڈاکٹر جب وہ دوا تجویز کرتا ہے تو یہ شخص اس دوا کو کھانے کے لیے اس لیے تیار نہیں کہ پتہ نہیں ڈاکٹر کی یہ تجویز صحیح بھی ہو یا نہیں ہو, تو میں 10-15 ڈاکٹروں سے پہلے معلوم کر لوں کہ اتنا خرچہ. یا اس سے زیادہ آسان مثال یہ, دل کا مسئلہ تھا, ڈاکٹر نے بائی پاس آپریشن کا مشورہ دے دیا. اب جس کے ساتھ یہ ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے نا, وہ ایک ڈاکٹر کی رائے پر اکتفا نہیں کرتا, وہ کئی ڈاکٹروں سے, کیونکہ بھائی میں نے اپنی پسلیاں کھلوا کے کاٹ پیٹ کروانی ہے, ایسا نہ ہو گیس کی وجہ سے دل میں درد ہو رہا ہو اور میں خامخواہ میں اسپتال میں سینہ کھول کے اور کلیجی پھیپھڑے میرے سب باہر رکھے ہوئے ہو اور قصائیوں کی طرح اس کو کاٹا جا رہا ہو, اتنا خرچہ میں کراؤں اپنی جان کو. اور ایسے کئی کیس ہوئے, ڈاکٹر نے ایک نے مشورہ دے دیا جو ہے وہ بائی پاس ہوگا, دوسرے نے کہا بھائی کارمینا کھا لو سیٹ ہو جاؤ گا, گیس کا مسئلہ تھا. تو ایسے بھی ہو جاتا ہے, ایسے بھی ہو جاتا ہے. تو پہلے تو وہ اپنا نظریہ درست کرے گا کہ میں درست بات تک پہنچوں کہ صحیح بات ہے کیا. 10-15 ڈاکٹروں سے مشورے کے بعد جب سب کا مشورہ یہ ہوگا نہیں بھائی یہ تو بڑا خطرناک کیس ہے, آپ کو آپریشن کروانا ہی پڑے گا, اس کے بعد اب وہ آپریشن کی تیاری کرے گا. تو اللہ نے رمضان میں ہمارے نظریات کی درستگی کا بھی انتظام کیا ہے اور پھر عملی قربانی کا بھی کے لیے تیار کرنے کا بھی انتظام کیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ لوگ؟ نظریات کی درستگی کا مطلب کیا ہے؟ نظریات کی درستگی کا مطلب یہ کہ یہ گناہ چھوڑنا واقعی ضروری ہے بھی یا نہیں ہے. اگر میں نے نہیں چھوڑے تو کیا ہو جائے گا؟ اگر میں بہنوں کی وراثت کھا گیا تو کیا ہو جائے گا؟ اگر میں نے گاڑی نہیں رکھی تو کیا ہو جائے گا؟ اگر میں نماز چھوڑ دیتا ہوں تو کیا ہوا؟ نظریہ خراب ہے, اس کی وجہ سے بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے. کہتے ہیں ہم مولویوں سے سنتے رہتے ہیں نماز میں اتنا ثواب, اتنے فائدے, اتنے فائدے, لیکن عجیب بات ہے ہم نماز پڑھنے سے پہلے جب بٹوے میں جتنے پیسے دیکھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد بھی اتنے پیسے ہوتے, کوئی فائدہ تو ہوتا نہیں. کیونکہ آج دنیا کا دور ہے نا, ہر آدمی پیسے کو فائدہ سمجھتا ہے, پیسے مل رہے ہیں کسی چیز میں فائدہ ہے. دفتر جاتے ہیں 8-8, 10-10 گھنٹے ملازمت کرتے ہیں وہاں پہ, 8-8, 10-10 گھنٹے بیوی بچوں سے دور رہ کے اپنے آپ کو بانڈ کر لیتے ہیں. کیوں؟ پیسے ملتے مہینے کے بعد. اگر دفتر والے کہہ دے نہیں ملیں گے, ایک دن کیا ایک گھنٹے آدھے گھنٹے بھی نہیں بیٹھے گا. اس لیے کہ اب نظریہ یہ ہے کہ اس سے مجھے کچھ ملے گا نہیں, یہ نظریہ بن گیا اس کا. اور پہلے نظریہ یہ تھا کہ ملے گا مجھے. تو نماز کے بارے میں نظریہ اگر درست نہ ہو تو کتنا ہی حوصلے والا, کتنا ہی استقامت والا, کتنی ہی محنت مشقت کرنے والا آدمی ہو, وہ 10 گھنٹے کنواں کھودنے میں محنت سے صرف کر سکتا ہے, 10 منٹ کے لیے مسجد میں حاضری اس کے لیے وبال جان ہوگی. اس لیے کہ اس کا نظریہ یہ ہے کہ پتہ نہیں مجھے نماز سے کچھ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا. عرب بڑے محنت والے ہوا کرتے تھے. عرب جو جس جن عربوں میں اسلام آیا ہے وہ سست اور کاہل نہیں تھے, ہماری طرح آرام طلب نہیں تھے, وہ بڑے محنتی ہوتے تھے, وہ لڑنے والے, بہادری ان کی فطرت میں, سخاوت ان کی فطرت میں. لیکن آسان باتیں قبول کرنا ان کے لیے مشکل, آسان باتیں, آسان باتیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدهر, یہ ہماری زندگی ہے, تھوڑے دنوں کی, مر کے ختم ہو جائیں گے, اور زمانے کے تصرفات ہیں, نہ کوئی جنت نہ کوئی جہنم, نہ موت کے بعد دوبارہ زندگی. من یحیی الایام وهو رمیم, جب یہ ہڈیاں بوسیدہ گلچڑ کے ختم ہو جائیں گی تو کون ہے ان میں دوبارہ زندگی دے گا, کون جان ڈالے گا؟ لہذا ان ہی الا حیات الدنیا, بس یہی دنیا کی زندگی ہے, اس میں جس نے جتنے مزے اڑا لیے اڑا لیے, اور جس نے یہاں مزے نہیں اڑائے, جس نے یہاں جو ہے نا اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالا, تو اس کی زندگی برباد اور آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا اسے. تو جب نظریہ درست ہوتا ہے, یقین ہو کہ مجھے اس سے کچھ ملے گا, تو میرے بھائی بڑی سے بڑی قربانی بھی آسان. اور جب یہ ہو کہ پتہ نہیں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا, تو پھر وہی ہوتا ہے جو ہمارے ہم کر رہے ہیں. ایسے پھیکی پھیکی نمازیں, پھیکی پھیکی عبادتیں, نہ عبادت میں جان نہ نماز میں جان اور نہ خدمت میں کچھ, کوئی کام ہم سوائے چند لوگوں کے, چند مستثنا اس سے, باقی عمومی ماحول دیکھ لیں, اب جو دیندار ہیں وہ بھی نہیں دین پہ چلتے ہوئے, کہیں نہ کہیں آگے وہ بھی گڑبڑ کر جاتے. تو قرآن رمضان میں نظریات کی درستگی کا انتظام کرتا ہے کہ ان کے نظریے صحیح ہو جائیں, ایک انتظام ہے. پھر وہ کیسے صحیح ہوں گے وہ میں انشاءاللہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. اور دوسرا انتظام قرآن رمضان کے لیے یہ کرتا ہے کہ پھر عملی مشق بھی, کیونکہ صرف نظریے کی درستگی بھی کافی نہیں ہے. ایک مزدور کو پتا چل جائے کہ یہ کنواں میں کھودوں گا مجھے 1 کروڑ روپے ملیں گے, فوراً خوشی خوشی تیار, لیکن کھودے گا جبھی جب کچھ محنت کا جذبہ بھی ہوگا. اگر سست ہوگا نا پڑا رہے گا, کہے گا 1 کروڑ کیا 2 کروڑ, یہ وہ اٹھا نہیں جاتا مجھ سے, میں نہیں اٹھ رہا. بنتا سست آدمی تو آپ کو پتا ہے اپنے سستی میں بڑی بڑی چیزوں کا نقصان کر بیٹھتا ہے, چاہے کتنی لالچ دے دیں نا آپ اس. کتنے لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں کمانے کے لیے, محنت کریں گے نہ یہاں کما سکے نہ باہر, سست پڑے رہتے ہیں وہاں جا کے. تو سست آدمی کا تو کوئی علاج نہیں. تو اللہ نے ہماری یہ سستی کسے کہتے ہیں, نفس کی موافقت, جو نفس تقاضا کر رہا ہے نا اس کے بات کو مان لینے کو سست. ہر چیز کی ڈیفینیشن ہوتی ہے, آج کل تو ہر چیز کی کہتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, تو سستی کی بھی ایک ڈیفینیشن ہے. نفس جس بات کا تقاضا کر رہا ہے اس کو مان لینا یہ سستی ہے, اور نفس جو کہہ رہا ہے یعنی دل جس چیز کا چاہ رہا ہے اس کی مخالفت کرنا یہ چستی ہے. جو زیادہ مخالفت کرتا ہے وہ زیادہ چست, جو کم مخالفت کرتا ہے وہ کم چست. صبح اٹھنے کو دل نہیں چاہتا, سست لوگ پڑے رہتے ہیں, چست لوگ اڑ جاتے ہیں. دل ان کا بھی جو چست ہوتا ہے نا, دل ان کا بھی نہیں چاہ رہا ہوتا اٹھنے کو, لیکن وہ ہمت کر کے چھوڑو بھائی چھلانگ مار کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو سارا ہمارا دین یہ چستی اور سستی میں ہی گھوم رہا ہے. تو چست بننے کے لیے نفس کی مخالفت کرنا پڑتی ہے, نفس کی مخالفت پریکٹس کرنا پڑتی ہے. تو اللہ نے رمضان میں پریکٹس کروائی کہ بھائی تھوڑا سا یہ ڈھیلا پن تمہارا دور ہو جائے. ہر خواہش پورے سال پوری کرتے ہو تو میں رمضان میں ان خواہشات پر بھی پابندی لگا دوں گا جن خواہشات پر سارا سال تم پر پابندی نہیں تھی, اور تمہاری مرغوب ترین چیزیں چھڑوا دوں گا تم سے. انسان کو دنیا میں سب سے مرغوب ترین چیز یہ تین ہی ہے, ایک زوجہ کے قربت, ایک روٹی اور ایک پانی, سب سے زیادہ. اور روٹی پانی تو سب سے اہم, ہر چیز کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے, روٹی اور پانی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا, یہ بھی چھڑوا دیں. اور کمال کی بات اللہ پھر اس کو آسان بنا دیتے ہیں چھڑوانے کو, یعنی ماحول بنا دیتے ہیں, تو صبح سے لے کے سب شام تک چھوڑے ہی رکھتے. تو یہ ایک مہینے کی عملی مشق کروائی جاتی ہے, اور اس سے مقصد کیا ہے, لعلکم تتقون, تاکہ پورے سال تم میں گناہ سے بچنے کی طاقت اور توانائی پیدا ہو جائے. بار بار مخالفت کرو گے نفس کے خلاف, ایک سست کو روزانہ مار مار کے اٹھایا جائے نا تو ایک دن خود بھی بغیر مار کھائے اٹھ جائے گا. بہت ہی کوئی پوستی ہو تو ایک الگ بات ہے, بہت ہی کوئی سست ہو تو الگ بات ہے, نارمل آدمی جو ہے نا اسے چند دن پریکٹس کروائی جائے تو پھر ایک دن خود بھی اڑ جائے. ایسے تو ہر قسم کے لوگ معاشرے میں موجود ہیں, ان کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. تو لیکن بہرحال آدمی بن جاتا ہے. تو اب ایک مہینہ جب روٹی پانی سے پیٹ میں نہیں جائے گی روٹی پانی, تو ظاہر ہے کچھ تو نفس کے خلاف مجاہدے کی طاقت اور توانائی پیدا ہوتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ, نہ چاہتے ہوئے. اور ایسا اللہ مجاہدہ کرواتے ہیں. میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے رمضان میں اگر یہ سیٹ ترتیب ہوتی نا کہ 12 گھنٹے نہیں کھانا تم نے یا 16 گھنٹے نہیں کھانا, لیکن ٹائمنگ ہوگی 8 بجے سے لے کے شام 10 بجے تک, یہ آسان تھی, آسان تھی. صرف بھوکا رہنے کی بات نہیں ہے, بھوکا رہنے کے بعد جو کھانے پینے کی اجازت جن اوقات میں دی جاتی ہے وہ اوقات ایسے ہیں ان میں عام طور پر کھانے کی طرف انسان کی توجہ نہیں ہوتی. صبح 8 بجے اگر سحری بند کرنے کا حکم ہوتا ناشتہ کر لیتے ہم تسلی کے ساتھ. اب ناشتے سے گئے, اب دیکھیے صبح ہم اٹھتے ہیں 4 بجے اٹھ کے سحری کھا رہے ہیں, یہ ایسا ٹائم ہے جس میں پوری دنیا میں کوئی بھی کچھ نہیں کھاتا. اس وقت دنیا کا ہر کام ہو سکتا ہے سوائے کھانے کے. یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی ایسا دعوت نامہ کسی کو نہیں ملا. ایسے دعوت نامے تو ملتے ہیں بھائی میرے بیٹے کی شادی ہے یا میرے بیٹا امتحان میں پاس ہو گیا, لنچ ہمارے ہاں کیجیے. یہ ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے کہ صبح 8 بجے ناشتہ آپ میرے ساتھ کر لیجیے گا, یہ بھی دعوت. یہ بھی ہو سکتا ہے 10 بجے جو ہے نا آفس میں چائے ہم اکٹھے بیٹھ کے پیئیں, یہ بھی دعوت نامے کا ایک طریقہ ہے. 10:30 بجے ہاف ٹائم ہوگا, کلاس آف ہوگی اس میں آ جانا تو میں آپ کو چائے پلاؤں گا. یہ بھی 4 بجے 5 بجے شام کو چائے پہ بھی بلایا جاتا ہے, ڈنر پہ بلایا جاتا ہے, 12-1 بجے بھی ڈنر ہوتے ہیں. آج تک ایسا دعوت نامہ نہیں چھپا ہوگا, بھائی میرا بیٹا امتحان میں پاس ہو گیا ہے, آپ ہمارے یہاں کھانے تشریف لائے. کہ کس وقت؟ صبح 4 بجے آ گئے. ٹھیک, صبح 4:15 پہ یا 3:45 پہ کہہ رہے یہ کون سی دعوت ہے, مجھے پیسے دو گے بھی بلاؤ گے پھر بھی نہیں آؤں گا, میں پھر بھی نہیں آؤں گا, اتنے ٹائم میں نیند کروانا, مجھ سے فجر کے لیے نہیں اٹھایا جاتا, تو مجھے کون سا ٹائم, سیدھا سیدھا یہ بولو کہ نہیں کھلانا چاہتے. اور پھر اس میں بھی ٹائمنگ بتائیے کہ دیکھ 4 بجے اچھا وہ تیار ہو گیا آنے کے لیے, ہمت کر کے اچھا بھائی ٹھیک ہے آ جاتا ہوں میں, چلو بھائی. تو آپ نے کہا 4:15 کے بعد آئے نا, آج کل شہری کا ٹائم کس وقت ختم ہو رہا ہے, 4:30. 4:30 سے 1 سیکنڈ اوپر ہو گئے نا, بس پھر نہیں. کیا گیا یعنی ایک تو ترسا رہے ہو, تڑپا رہے ہو, رونے بھی نہیں دے رہے, یہ تو یہ بات ہو. تو اللہ نے یہی حساب کر دیا, کھانے کا ٹائم ایسا رکھا ہے صبح, پیچھے دھکیل دیا رات کے آخری حصے میں, رات کے آخر, صبح صادق سے پہلے پہلے کھا سکتے ہو تو کھا لو, یہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ٹائم. تو عام دنوں میں فجر کے لیے اٹھنا ناممکن سی بات, جو بے نمازی ہوتے ہیں ان کے لیے, اور وہ اب اٹھ رہے ہیں فجر سے بھی 1.25 گھنٹہ پہلے, اتنی جلدی نیند قربان کر کے اٹھ رہے ہیں. اور اٹھنے کے بعد پھر کیفیت کیا ہوتی ہے, نیند سے آنکھ سے دل نہیں چاہ رہا ہوتا اٹھنے کا, ارے کی یہ کیفیت ہوتی ہے سحری کے وقت, اس وقت بیٹھ کے کھانا شروع کر دے, حالانکہ اس وقت کوئی انسان کو کھانے کی طرف توجہ نہیں ہوتی, کھاؤ اور مجبوراً کھانا پڑتا ہے, نہیں کھایا تو پھر سارا دن پیٹ جو ہے وہ کمر سے چپکا رہے گا, بددعائیں دے گا میرا, کھانا پڑتا ہے مجبوری, یہ مجاہدہ ہے. اور عجیب بات یہ کہ یہ کر بھی لیتے ہیں عام مسلمان, الحمدللہ روزے رکھ لیتے ہیں, اور پھر مغرب کے وقت کھانا کھاتا ہے انسان, اس کے بعد عشاء میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ تھکاوٹ سے چور ہو جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے, اگر ہم سے مشورہ لیا جاتا ہم کہتے ہیں اللہ پورے سال پڑھتے ہیں نا, پڑھ رہے ہیں نا پورے سال, 1 مہینے اگر عشاء میں چھٹی ہو جائے تو کیا حصہ, یا تو ہم پورے سال نہ پڑھتے ہیں اس میں ڈنڈی مارتے ہیں تو چلو پھر سزا دینے کے لیے. بنی اسرائیل کو تو اللہ نے سزا دی تھی ان کے گناہوں کی وجہ سے کہ چربی ان پہ حرام کر دی, تو اللہ ہم نے کون سا گناہ کیا ہے تو ہمیں ایک چھٹی دے دے. لیکن اللہ کس قدر مجاہدہ, عام آدمی کے لیے عشاء کی نماز پڑھنا عام دنوں میں مشکل, لیکن ہم نے بہت سے بے نمازی دیکھے ہیں 20-20 رکعتیں تراویح پڑھتے ہیں, 20 رکعتیں ہی بہت, پھر ان رکعتوں میں جو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, تراویح کی 1 رکعت عام دنوں کے فرض کی رکعتوں سے لمبی ہوتی ہے, اب تراویح کی 1 رکعت 20 رکعتیں تو پھر بہت ہوتی ہیں. تو یہ سارے مجاہدے یہ اس لیے تاکہ ان کو جو آرام طلبی کی عادت پڑ گئی ہے نا, ہر وقت اپنی خواہشات ہر وقت, تو ان کی یہ آرام طلبی کی عادت ختم ہو جائے, کھڑے ہوں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے, بیٹھ کے بھی تراویح جائز ہے ہو جاتی ہے, لیکن افضل اور سنت طریقہ کیا ہے, قومو للہ قانتین, کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ, کھڑے ہوتے ہیں مسلمان پڑھتے ہیں تراویح, اس کے بعد کتنا تھوڑا وقت بچتا ہے, تو بہرحال مجاہدہ کروایا جاتا ہے. اور ایک چیز جو اصل میں میرا تو ارادہ تو وہی ہے, بیان جو میں کرنے کے لیے بیٹھا تھا نا, تو سارا تمہید, ساری تمہید چل رہی ہے, تمہید ہی لمبی ہوئی بہت زیادہ. اور دوسری چیز جو قرآن نے, جو اللہ نے جس کا انتظام کیا رمضان میں, نظریات کی دور سگی. تو اصل تو میرا موضوع آج یہ تھا, میں نے دل میں سوچا تھا کہ اس بات پر میں بیان کروں گا کہ قرآن نے رمضان میں جو ہے نا, شریعت نے نظریات کی درستگی کا کیسے انتظام کیا, نظریات کی درستگی, تو نظریات کی درستگی کے لیے رمضان اور قرآن کو آپس میں جوڑ دیا گیا ہے. قرآن جو نظریات جس طرح سے درست کرتا ہے, دنیا کی کوئی کتاب ایسے نظریات نہیں بناتی, کیونکہ دیکھیے جو دعویٰ کرتا ہے نا, دعویٰ دلیل اسی کے ذمے ہے. آج کل آپ نے دیکھا خبریں آ رہی ہیں کہ ایک سائنسدان نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے پانی سے چلنے والی گاڑی بنائی ہے, تو اب دلیل یہ نہیں ہے کہ دلیل کسی اور سے پوچھی جائے گی بنائی یا نہیں, اسی سے پوچھی جائے گی, آپ اس کی دلیل میں ثابت کریں, تو وہ چلا چلا کے دکھا رہا ہے, یہ دیکھو کوئی اور چیز نہیں لگی ہوئی, صرف یہی کٹ لگی ہوئی ہے, اس پہ اعتراضات ہو رہے ہیں, ان اعتراضات کے جوابات دے رہا ہے, تو پھر کوئی سائنسدان کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہا ہے, کوئی سائنسدان کہہ رہے ہیں غلط, اور وہ جو غلط کہنے والے ہیں ان کی تردید میں بیانات در بیانات دلائل در دلائل. تو بہرحال نتیجہ کیا نکلا, جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اسی کے ذریعے. تو میرے بھائی یہ جو بات ہے نا کہ روزے رکھو گے تو یہ ملے گا, بد نظری سے بچو گے, زنا سے بچو گے, شراب سے بچو گے تو یہ ملے گا, اور کرو گے اگر یہ گناہ کرو گے, سود کھاؤ گے, یتیم کا مال کھاؤ گے, قتل کرو گے, ماں باپ کو ستاؤ گے تو یہ گناہ ملے گا, اور یہ دعوے کس نے کیے ہیں بولیے؟ اللہ. تو دلیل بھی کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے. پیغمبروں کے ذمے دلیل نہیں ہے, پیغمبروں کے ذمے بھی دلیل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی پیغمبر کے پاس کوئی کافر اعتراض کرتا تھا, اعتراض کرتے تھے پیغمبروں کے دعووں پر, تو دلیل کہاں سے نازل ہوتی تھی؟ آسمان سے. کیونکہ یہ اعتراض تھا اللہ کی ذات. سورہ یاسین میں مشہور واقعہ ہے کہ ایک کافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ایک پرانی قبر کی نا بوسیدہ ہڈی کو اٹھا کے لے آئے, پرانی ہڈی گل سڑ کے ختم ہو چکی تھی. وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا ان مردوں میں جان ڈالے گا, اللہ رب العزت کی ذات ان مردوں میں جان ڈال کے زندہ کرے گی, تو اگر زندہ ہی کرنا تھا تو کم از کم اس کی باڈی کو محفوظ کی جاتی, یہ تو گل سڑ کے کیڑے کھا کے ختم کر دیتے ہیں, چند ذرات باقی رہ جاتے ہیں زمین میں, اور جن کی لاشوں کو جلا دیا جائے وہ تو ذرات بھی ختم ہو جاتے ہیں ان کے. تو من یحیی العظام وهی رمیم, جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو کے گل سڑ کے ختم ہو جائیں گی, کون ہے جو ان بوسیدہ ہڈیوں میں جان ڈال دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے اس کے اعتراض پر, اس لیے کہ یہ دعویٰ نبی نے نہیں کیا کہ اللہ جان ڈالے گا, یہ دعویٰ کس نے کیا؟ اللہ نے. لہٰذا اللہ کے ذمے دلیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے کہ آپ پر سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل ہوا, اور اللہ نے فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فإذا هو خصیم مبین, یہ انسان دیکھتا نہیں, ہم نے اس کو پانی کے ناپاک قطرے سے بنایا ہے, پانی کا وہ قطرہ جس میں نہ آنکھ, جس میں نہ ناک, جس میں نہ دل, جس میں نہ دماغ, جس میں نہ جگر, جس میں نہ کلیجی, جس میں نہ پھیپھڑے, جس میں نہ باغ, نہ دانت, کچھ بھی نہیں اس کے اندر. اس کو دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پروفیسر فلاں صاحب بن جائیں گے, یہ کرنل فلاں صاحب بن جائے گا, یہ بریگیڈیئر فلاں صاحب بن جائے گا, یہ بولے گا, بات کرے گا, سنے گا, اس کے پاس ایسا دماغ ہوگا کہ لوہے پر محنت کر کے سیارے بنا کے آسمانوں میں اڑا دے گا, اور راکٹ بنا کے چاند کا سفر کر کے آئے گا, اور جہازوں کو اڑا کے یہاں سے امریکہ, امریکہ سے فرانس, ایسے ہواؤں میں ناشتہ پھرے گا, یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. اللہ فرماتے ہیں یہ جو اعتراض کر رہا ہے نا انسان, اس سے کہو اپنے ماضی کو جھانک کے دیکھے, اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ, ایک ناپاک قطرہ تھا, فاذا ہوا خصیم مبین, تھوڑے دنوں میں سخت جھگڑالو بن گیا, ایسا اپنے آپ کو ذہین سمجھنے لگا کہ بڑی باتیں آ گئی اس کو, خصیم مبین کا معنی بہت بولنے لگا, اتنا بولنے لگا کہ اب یہ اعتراض کر رہا ہے بولتے بولتے, من یحیی العظام وهی رمیم, بغیر بنانا مسئلہ عمر سے خلقا, اب بنانے والے پر اعتراضات شروع کر دیے اس نے, پانی سے ایسی مخلوق تیار کی ہم نے, ایسی مخلوق تیار کی کہ اتنا ذہین, اتنا جھگڑالو, ایسی باتیں کرنے والا, ایسی تقریریں کرنے والا کہ اپنے بنانے والے خالق کے بارے میں اعتراضات شروع کر دیے, ورثی خلقہ, اپنی پیدائش کو بھول لیا, اپنے ماضی کو بھول لیا, اور اب بنانے والے پر اعتراض کر رہا ہے, میں یحیی العظام وهی رمیم, بھلا کون ہے جو اس بوسیدہ ہڈی میں جان ڈال دے جب وہ گل سڑ کے ختم ہو جائے گی, قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, اے نبی اس کو کہہ دو جس ذات نے اس کو پہلی مرتبہ بنایا تھا وہی اس کو دوسری مرتبہ بھی بنائے گی. یہ اعتراض کا جواب کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اللہ نے یہ بھی اعتراض کر, یہ اس میں چھپا ہوا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ بھئی تم پیغمبر پہ اعتراض کر رہے ہو تو یہ کام پیغمبر تھوڑی کریں گے, پیغمبر نے یہ تھوڑی کہا میں ہڈیوں میں جان ڈالوں گا, یہ تم اس پر اعتراض کر رہے ہو جس نے تمہیں بنایا. تو یہ ایک بات نہیں ہے, قرآن نظریات کی اصلاح کرتا ہے, شیطان کے وسوسوں کو دور کرتا ہے. تو ہمیں رمضان میں حکم دیا گیا قرآن کی کثرت سے تلاوت, سننے کا بھی اور پڑھنے کا بھی, اور ایسا قرآن کو رمضان کے ساتھ جوڑ دیا کہ پچھلی امتوں میں کوئی آسمانی کتاب اس طرح سے اس کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا گیا جس طرح سے رمضان کے ذریعے قرآن کی تلاوت اور حفاظت کا انتظام کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات گھر سے باہر تشریف لائے, رمضان کی راتوں میں تراویح کی نماز آپ نے پڑھی, مشہور حدیث ہے تین دن, پھر رش بہت ہو گیا تو آپ نے اس کو موقوف کر دی کہ فرض نہ ہو جائے. صحابہ کرام نے پھر جاری رکھی اس لیے کہ فرض ہونے کی اب وہ تو ختم ہو گیا تھا, فرض تو ہو نہیں سکتی. تو پھر حضرت ابو بکر کے دور میں تراویح گئی, الگ الگ پڑھتے رہے صحابہ کرام. ظاہر بدعت نہیں ہوگی, نبی کو دیکھا انہوں نے, اسی وجہ سے یہ کام شروع کیا انہوں نے. حضرت عمر کا یہ احسان کہ ایک امام کے جمع کر دیا سب کو کہ الگ الگ ٹولیوں میں نہ پڑھو, ایک امام کے پیچھے, کیونکہ حضرت عمر دیکھ چکے تھے نبی نے بھی جو تراویح کی نماز پڑھائی ہے تو ایک امام کے پیچھے سب نے پڑھی تھی. لہٰذا یہ نبی ہی کے سنت کو حضرت عمر نے زندہ کیا اور سب نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی. تو اس نماز کی جو خاص بات تھی, وہ خاص بات یہ تھی قرآن کا اس میں دہرانا. نوافل تو ویسے بھی پڑھتے تھے, اجتماعی سطح پہ قرآن کی تلاوت ہو جائے, کچھ پڑھیں کچھ سنیں. وہ دن آج کا دن مسجد حرام مسجد نبوی میں اس دن سے جب سے تراویح شروع ہوئی آج تک یہ تراویح کی نماز بالکل اسی کیفیت پہ ہوتی چلی آئی, اسی کیفیت. بس فرق اتنا ہے کہ وہ صحابہ تھے, بہت لمبی نماز پڑھتے تھے, ہم تھوڑی مختصر پڑھتے ہیں. حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام جب تراویح کی نماز پڑھتے, عشاء کے بعد جب شروع کرتے, تو اپنے گھروں کو جب سحری کے لیے جاتے تو بے ساتھیوں کے چل کے جایا کرتے تھے. اتنے لمبے کام سحری کے وقت تک تراویح چلتی تھی. ہمارے ہاں تو ٹائم دیکھتے ہیں 10:30 بجے, خوش ہوتے ہیں. تمہارے ہاں کتنے بجے ختم ہوئی؟ 10:25 پہ. تم صحیح آ رہے ہو, ہم تو 10:30. ایسے میں خود باتیں سنتا ہوں لوگوں سے, تم صحیح آ رہے ہو, ہم آ رہے تو 10:35 تک کھینچ رہے, 10 منٹ میں کیا ہو جاتا ہے, اس کو خوش ہو رہے تھے. وہاں 25 پہ ختم ہوتی ہے, 26 پہ ہو رہی ہے. تو صحابہ کرام رات کو پڑھتے کب تک؟ سحری تک. تو بہرحال وہ صحابہ تھے, ہم ان جیسی نقل کرو, ہم تو لاٹھیوں پہ نہیں جائیں گے, اسٹیشن پہ اٹھا دینے جائیں گے, ہماری تو یہ کیفیت ہو جائے گی. تو ہم تو جتنی کر رہے ہیں وہ پڑھ لیں, یہ بھی غنیمت ہے, اسی پہ اللہ انشاءاللہ بہت کچھ نواز دے گا. تو میں یہ کر رہا ہوں, یہ ہوا کیوں, یہ سب کچھ یہ ہوا کیوں؟ یہود و نصارہ میں تراویح نہیں ہے, ان کا بھی روزے کے مہینے آتے ہیں, ان کے تو روزے ہی ختم ہو گئے تو تراویح کیا ہوگی بےچاروں کی. لیکن بہرحال کچھ 100 میں 1 آدھ روزہ رکھ لیتے ہیں, مگر ان کی عبادت گاہیں ان کے روزوں کے مہینوں میں جو ہے نا, ان کی عبادت گاہیں بارونق نہیں ہوتی, وہ ویسی خالی پڑی رہتی ہیں. ہمارے ہاں ادھر رمضان کے چاند کا اعلان ہوا, ادھر مسجد کے اسپیکروں سے قرآن کی صدایں بلند ہونا شروع ہو جاتی. تو یہ اتفاق سے نہیں ہوا, یہ اللہ کی طرف سے کروایا گیا ہے. رمضان میں یہ کام کروایا گیا ہے کہ رمضان میں اتنا قرآن پڑھا جائے تاکہ یہ قرآن پڑھ پڑھ کے سن سن کے ان کے نظریات درست ہونا شروع ہو جائے, ان کو نظریاتی روحانی خوراک ملتی رہے. تو قرآن ہمارے نظریات کو درست کرتا ہے. افسوس کی بات یہ کہ ہم قرآن کا یہ موضوع جس میں ہمارے نظریات کی اصلاح ہے, وہ بھی ہم نے نظر انداز کر دیا, حالانکہ اس کی ہمیں بہت ضرورت ہے. قرآن سے بھی نا آج کل اختلافی باتیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب کہنے لگے, آپ لوگ قرآن, مجھے کہنے لگے آپ لوگ قرآن نہیں مانتے. میں نے کہا مانتے ہیں بھائی. کہہ رہے نہیں, بہت سی باتیں قرآن کی آپ نہیں مانتے. میں نے کہا مثلاً, میں ایک مثال دے رہا ہوں, کسی فرقے پر کسی مسلک پہ طنز یا رد کرنا مقصد نہیں ہے, سارے جیسے ہوتے بھی نہیں ہیں. کسی مسلک میں اگر کچھ خراب ہے تو کچھ دوسرے صحیح بھی ہوتے ہیں, تو ہر جگہ گڑبڑ تو ہوتی ہے. تو وہ اعتراض کرنے لگے, قرآن میں آتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اللہ نے جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا ہے اسی کی اتباع کرو, اس کو چھوڑ کے یعنی قرآن کو چھوڑ کے دوسرے اولیاء کی اتباع نہ کرو. پھر کہنے لگے, دیکھو یہ جو آپ کا مسئلہ ہے قرآن میں اس کے خلاف لکھا ہوا ہے, آپ امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں, تو آپ تو قرآن چھوڑ کے کس کی مان رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کی مان رہے ہیں. لہذا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کریم کو براہ راست سمجھنے کی کوشش کرے اور کسی مولوی کسی مفتی کو درمیان میں نہ آئے. یعنی مطلب خلاصہ یہ ہو کہ مسئلہ پوچھنے کے لیے بھی کسی مفتی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن میں جیسے جیسے لکھا ہے ویسے ویسے عمل کرتے چلے. تو میں نے کہا یہ جو دیکھیے, بعض باتوں کے جواب تو دلیل کے لحاظ سے آسان تو ہوتے ہیں لیکن ٹیکنیکل نہیں ہوتے, وہ سمجھ میں نہیں آتے اس. تو میں نے کہا اس کو جواب ٹیکنیکل انداز میں دینا چاہیے, جو یہ جس طرح سے اس نے سوال کیا ہے نا اسی انداز. میں نے کہا یہ جو قرآن میں کہا اتبعوا ما انزل, کہ جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے اس کی اتباع کرو, اس سے پوری کتاب مراد ہے یا آدھی مراد ہے؟ پوری کتاب کی اتباع کرو یا آدھی؟ اس نے کہا ظاہر ہے پوری کی, تو میں نے کہا پوری میں یہ بھی ہے وہ تبھی سبیلا من اناب الیہ, جو میرے راستے پر چل رہا ہے نا اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. تو میں نے کہا اس سے پتا چلا کہ قرآن کے چلنے کے دو طریقے ہیں, ایک تو یہ کہ اتبی ما انزل, جو اللہ نے نازل کیا براہ راست اس کے پیچھے چلو, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو اس سے چل رہا ہے قرآن پر بجائے براہ راست قرآن پہ چلنے کے, یہ دیکھو کون قرآن پہ چل رہا ہے, جو مل جائے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دو. تو میں نے کہا یہ دونوں طریقے درست ہیں, لیکن یہ دونوں الگ الگ قسم کے لوگوں کے لیے ہیں, الگ الگ قسم کے لوگوں. ایک قسم وہ ہے جو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن علوم پر مکمل مہارت حاصل رکھتی ہے, اور حدیث سمجھے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں ہے, کیونکہ قرآن نے خود حدیث کی اتباع کا حکم دیا ہے. تو جب تک حدیثیں معلوم نہ ہو, حدیث کا کامل علم نہ ہو, اس وقت تک قرآن کی اتباع بھی کامل ممکن نہیں. تو میں نے کہا پھر حدیث کا بھی بہت بڑا عالم ہے. پھر قرآن اور حدیث کی تشریح میں فقہا کا بھی اختلاف ہوا ہے, وہ قرآن حدیث سے اختلاف نہیں ہے, وہ فہم کا اختلاف ہے. تو اس فہم کے اختلاف کا اس کو علم دیا ہو کہ اس حدیث کا ایک مطلب یہ ہے دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے, قرآن کی صاحب کا ایک مطلب یہ ہے دوسرا مطلب یہ بیان کیا, ان اختلافات سے بھی واقف ہو تاکہ ہر ایک کے دلائل اس کے سامنے آئے, پھر دلائل کے ذریعے وہ ترجیح دے سکے کہ ان میں کس کی رائے درست کس کی رائے غلط, اور پھر یہ بھی علم ہو کہ کون سی آیت پہلے نازل ہوئی کون سی بعد میں, تاکہ پتہ چلے کہ ناسخ کون سی ہے منسوخ کون سی, پیغمبر کا کون سا ارشاد بعد کا ہے کون سا پہلے کا, ناسخ کون سا ہے منسوخ کون سا. پھر یہ بھی بتاؤ کہ پیغمبر کے اتنے سارے ارشادات ہیں, ان ارشادات میں صحیح حدیث کون سی ہے ضعیف حدیث کون سی, پھر صحیح حدیث کی ڈیفینیشن کیا ہے, پھر جس حدیث میں علماء کا اختلاف ہوا کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف, اس میں دلائل قائم کر کے وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہو کہ یہ ضعیف ہے یا صحیح. تو میں نے کہا جس کے پاس یہ علم ہوگا وہ بھی کامل. پھر چوتھی چیز جو سب سے اہم, تقویٰ بھی ہو, ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز سمجھ میں تو یوں آ رہی ہے لیکن پیسے چونکہ وہاں سے زیادہ مل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یا نفس کا تقاضا یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بات اس طرح ہونی چاہیے, اس میں زیادہ نفس کو خوشی ہو رہی ہے. تو تقویٰ جب ہوتا ہے تو پھر انسان درست فیصلہ کرتا ہے, اور تقویٰ جب ہوگا تو اللہ درست فیصلے کی توفیق بھی دیتے ہیں. اس کی دلیل بھی قرآن میں ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اگر تم متقی بنو گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا تمہارے اندر. کتنا علم ہو تقویٰ نہیں ہے وہ درست فیصلے نہیں کر سکتا. علم تو بڑے بڑے لوگوں کے پاس, بڑے بڑے گمراہ لوگ ہیں جن کے پاس بہت علم تھا, بلکہ سب سے پہلے شیطان کو کوئی کم عالم تھا, کیا اللہ کا خوف نہیں تھا, اس لیے اس کے علم میں دلائل سے وہ گمراہ ہوئے. دلیل ہر ایک کے پاس ہوتی ہے, شیطان نے دلیل دی, انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من تین, میں بہتر ہوں مجھے آگ سے اسے مٹی سے بنایا گیا, اللہ نے اس کی دلیل کا کوئی جواب نہیں دیا. دلیل شیطان کے پاس بھی تھی پھر بھی دھتکار دی اللہ نے اس سے, صرف دلیلیں کافی نہیں ہیں. تقویٰ ہوتا ہے تو پھر دلیل سمجھ میں آتی ہے. شیطان میں تقویٰ ہوتا, اللہ کی محبت ہوتی, تو وہ کہتا ہے کہ میرے اس اعتراض میں ہی میرے سوال کا جواب موجود ہے. اعتراض کیا ہے, خلقتنی من نار, تو نے مجھے آگ سے اور تو نے اسے مٹی سے, تو اعتراض کر رہا ہے کہ یہ تو نے کیا ہے, میرا اپنا کمال نہیں ہے, آگ سے اگر میں بناؤں وہ تو نے ہی بنایا ہے, میرا کمال کہاں سے ہو گیا, یہ تو نے ہی بنایا, تو ہی اگر مجھے کہہ رہا ہے تو جیسا تو کہے گا مجھے کرنا چاہیے. کسی کو بھیک میں کوئی چیز ملی ہو فخر تھوڑی کرتا ہے کہ میری گاڑی, آپ نے کسی دوست سے کہیں جانا تھا گاڑی لے لی تو اب آپ چوڑے ہو کے بیٹھے ہو اس میں میری گاڑی, ٹھیک ہے سب کو بتا رہے ہیں میری گاڑی, دوست دیکھ لے گا تو کتنا ذلیل کرے گا, بولے گا بھائی آپ پچھلی سیٹ پہ بیٹھے آپ کو میں نے یہاں سے وہاں تک جانے گا, آپ کو شو مارنی شروع کر دی آپ نے. اس سے بھیک میں آریتن کرائے پہ کوئی چیز ملی ہوئی ہوتی ہے فخر تھوڑی کرتا ہے. تو شیطان خود جواب دے رہا ہے, خلق تنی تو نے مجھے آگ سے بنایا, تو اللہ یہ بھی اللہ نے یہ بھی نہیں کہا, اس دلیل کا بھی جواب نہیں دیا کہ تو تو خود کہہ رہے کہ میں نے بنایا, تو جب میں نے بنایا تو یہ تو میرا کمال ہے تیرا تھوڑی, اتنا بھی جواب نہیں دیا, اتنا بھی جواب دیا, بس وہ خروج منا نکل جائے یہاں سے, اللہ جوابات نہیں دے رہے اس کو, اس لیے کہ یہ جواب کا موقع نہیں ہے, موقع نہیں ہے. تو میں نے ان صاحب سے عرض کیا کہ اتنا علم اور پھر اتنا تقویٰ, تو ایسے آدمی کو حکم دیا جا رہا ہے اتبعوا ما انزل, وہ براہ راست چلے گا, اور ہم جیسوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ایسے لوگ نظر آ جائیں نا جو چل رہے ہوں اپنی تحقیق پر, ہوں متقی اور کمال ہوں میں, تو تم قرآن پر ایسے چلو گے کہ تم ایسے کسی آدمی کی سلیکشن کرو اور پھر اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جائے. تو دونوں آئے تھے قرآن میں, تو میں یہ مثال میں نے واقعہ اس لیے ہم امام حنیفہ کو کی اتباع اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمارے ہمیں یقین ہے کہ امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل یہ وہ لوگ تھے جو قرآن و حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے متقی تھے، اور ان کے متقی ہونے پر، ان کے عالم مجتہد ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے. تو اگر کوئی ان کے پیچھے چل رہا ہے نا، ان کے پیچھے، تو وہ بھی قرآن حدیث ہی پہ چل رہا ہے. ڈیڑھ دو مہینے پہلے میرا ایک بیان ہوا کہیں، تو بیان کے بعد کسی نے پرسی دی کہ آپ لوگ قرآن حدیث چھوڑ کے امام حنیفہ کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ اور پھر آگے لکھا امام حنیفہ تو قرآن حدیث پہ چلتے تھے، آپ ان کے چھوڑ گئے. یعنی مطلب یہ کہ اگر امام حنیفہ کے راستے پر چل رہے ہیں تو قرآن حدیث پر چلیں آپ، کیونکہ امام حنیفہ تو قرآن حدیث پہ چلتے تھے، تو آپ تو قرآن حدیث پہ چلے، ہم امام حنیفہ کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی، ایک بس حیدرآباد جا رہی ہے، آپ کو پتا ہے کہ حیدرآباد ہی جا رہی ہے، آپ اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے. اب کوئی اعتراض کرے یہ بس تو جا رہی ہے حیدرآباد، یہ تو حیدرآباد کے راستے پہ چل رہی ہے، آپ حیدرآباد کا راستہ چھوڑ کے اس کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ اللہ کے بندے، جب میں اس کے پیچھے چل رہا ہوں اور یہ حیدرآباد جا رہی ہے، تو میں حیدرآباد کا راستہ چھوڑ کے تھوڑی، میں تو عین حیدرآباد کے راستے پر ہی چلنے والا کہلاؤں گا. لہٰذا جس نے حیدرآباد جانا ہے اس کو بھی کہا جائے گا بھائی اس بس کے پیچھے چلو، یہ وہاں جا رہی ہے. فرض لکھنا ہوتا ہے کہ ایک ڈرائیور وہ ہوتا ہے جسے راستہ معلوم ہوتا ہے، وہ پرانا اکھاڑو ہوتا ہے اس کا، اس کو پتا ہے کہ کتنے حیدرآباد سے، کراچی سے حیدرآباد میں کتنے کھڈے، کتنی کھائیاں، کتنی سڑک کہاں سے تنگ ہے، کہاں سے موڑ ہے، یہ ساری چیزیں جانتا ہے. اور ایک وہ ہے جو بیچارہ پہلی دفعہ کراچی آیا، کبھی حیدرآباد گیا نہیں ہو، تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ کسی بس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جائے یا لوگوں سے پوچھنا شروع کر دے. لوگوں سے اس کو پھر بھی کسی نہ کسی کی اتباع کرنی پڑے گی. خود سے وہ ڈرائیونگ کر کے اگر چلے گا تو نام حیدرآباد کا ہوگا اور جا کھٹا کی طرف رہا ہوگا، لیول حیدرآباد کا لگایا ہوگا، چیخ رہا ہوگا حیدرآباد، میں کسی کے پیچھے نہیں چلتا، میں ڈائریکٹ قرآن حدیث پہ، میں ڈائریکٹ تو ڈائریکٹ. یا تو ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا اسی میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو وہ کس کے مقلد ہوں گے؟ ان کا خیال یہ تھا چونکہ وہ کسی کی تقلید نہیں کریں گے تو آپ بھی پھر انہی کے راستے پر چلو. تو میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجتہد ہوں گے، قرآن میں ان کے بارے میں آتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں حضرت مریم کو بتایا کہ اللہ تمہارے اس بچے کو کتاب بھی سکھائے گا اور تورات اور انجیل بھی سکھائے گا اور حکمت کی باتیں بھی. تو تورات انجیل تو سمجھ میں آتی ہے، کتاب بھی سکھائے گا. تو مفسرین نے کہا یہاں کتاب سے مراد قرآن، کسی پیغمبر کے بارے میں ایسے نہیں کہا. حضرت موسیٰ کے بارے میں نہیں کہا کہ اللہ ان کو کتاب بھی سکھائے گا تورات بھی. حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا الکتاب کا علم بھی دوں گا، تورات کا بھی، انجیل کا بھی. اگر آگے تورات انجیل کا تذکرہ نہ ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں الکتاب سے مراد انجیل ہے، لیکن انجیل کا تذکرہ تو آگے آ رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی وہ تو الکتاب یعنی قرآن کے عالم، اور قرآن کے عالم کا مطلب انہی تفصیلات کے ساتھ، تو وہ تو کسی کے پیچھے بھی چلیں گے. لیکن میں نے کہا مجھے اور آپ کو ان کے پیچھے چلنا پڑے گا، ہمیں تقلید پھر بھی کرنی پڑے گی. ہاں یہ ہے کہ امام حنیفہ سے افضل چونکہ آ جائیں گے، لہذا امام حنیفہ کو چھوڑ کے حضرت عیسیٰ کی تقلید شروع کر دیں گے، تقلید پھر بھی ہمیں کرنی پڑے گی. اور میں نے کہا آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس علم ہے نہیں، یا تو کوئی بہت بڑا علامہ ہو نا تو کچھ سمجھ میں جاتی، علم ہے نہیں، اور آپ حضرت عیسیٰ کو یہ کہہ سکیں گے اس وقت کہ حضرت عیسیٰ آپ کے مسئلے کو میں نہیں مانتا، میں خود ریسرچ کروں گا. حضرت عیسیٰ کہیں گے یہودیوں سے تو بعد میں نمٹوں گا، اس سے پہلے نہیں، یہودی سے بعد. تو میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا تھا کہ آج ہم قرآن سے بھی وہ آیتیں نکالتے ہیں جن سے آپس میں فسادہ، لڑائیاں، جھگڑے اور مسلک پرستی پھیلتی ہو، فرقواریت پھیلتی ہو. تو قرآن نے جو ہمیں جن چیزوں پہ زیادہ زور لگایا ہے، ان چیزوں کو دیکھیں. قرآن میں دو قسم کی آیات ہیں، ایک ہے فقہی مسائل، وہ پیچیدہ ہیں، ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا اے نبی تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں، یہ خود نہیں سمجھیں گے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، خود یہ بھی غور و فکر کریں گے. یہ آیت ہے فقہی مسائل کے بارے میں، نماز کے طریقے، روزے کے احکامات، یہ فقہی مسائل. اور دوسری قرآن میں آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے سمجھنے والا؟ تو نصیحت کی باتیں جن سے نظریات درست ہوتے ہیں وہ باتیں قرآن میں بہت آسان ہیں. تو دونوں قسم کی آیتیں، بہت آسان آیتیں بھی، مشکل آیتیں بھی. مشکل کے لیے علماء کی اتباع، آسان کے لیے کسی کی اتباع کی ضرورت نہیں. ابھی آسان آیتیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، کیا چیزیں حرام کی ہیں, یہ نصیحت کی باتیں ہیں. شرک نہ کرو, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس طرح قرآن میں حضرت موسیٰ کا واقعہ, حضرت عیسیٰ کا واقعہ, یہ واقعات بہت آسان انداز سے بیان کیے گئے تاکہ یہ نظریہ درست ہو جائے, نافرمانوں کا انجام کیسا ہوتا ہے, فرما برداروں کو اللہ کیسا نواز. یہ نصیحت کی باتیں بہت آسان. تو بات بہت لمبی ہو گئی, میرا موضوع رہ گیا, میں بس مختصر سمیٹ دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو وہ باقی بیان کی تکمیل کروں گا. تو بار بار قرآن نظریات درست کر رہا ہے, تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن نے ہمارے جن نظریات کی درستگی پر زور لگایا ہے ہم قرآن کا مطالعہ کریں, علماء کے درس میں, اور قرآن کے ذریعے اپنے نظریات کو درست کرنے کی کوشش کریں. وہ نظریات بہت آسان ہیں, مثالیں دی ہیں قرآن نے, فرمایا کہ اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. کچھ نظریات ہیں جب تک وہ صحیح نہیں ہو جائے تو انسان درست نہیں ہوتا. وہ نظریات اکثر میں بیانات میں عرض کرتا رہتا ہوں. پہلا بات یہ کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے بھی نہیں, سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے, کیونکہ دنیا کی بہت سی قومیں کہہ رہی ہیں کچھ بھی نہیں ہے, ایسے ہی اتفاق ہے سب کچھ ہو رہا ہے. جس کے دل میں یہ وسوسہ ہو وہ کبھی اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہو, اس لیے کہ اللہ کا تصور ہی نہیں ہے, یا ہے مگر وسوسے ہیں. فہم فی ریبہم یترددون, تردد میں پڑا رہتا ہے, پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں. جب انسان ملازمت کر رہا ہو اور اسے یقین نہ ہو کہ پتہ نہیں تنخواہ ملے گی یا نہیں ملے گی, تو کام بھی پھر ایسا ہی ہوتا ہے, کام بھی پھر ایسا ہی ہوتا ہے. ایسی دل جمی سے نہیں کرے گا, ایسی ٹوٹا جیسے ہم کر رہے ہیں, نماز پڑھ بھی لیتے ہیں, نہیں بھی پڑھتے, اور روزہ رکھ بھی لیتے ہیں, بس بہت سے تو روزے بھی چھوڑ دیتے. تو اور جب یقین ہو جائے پھر, تو پہلی سوال یہاں ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے یا نہیں, قرآن نے اس بارے میں دلائل قائم کی. دوسرا سوال یہ کہ وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ, اس لیے کہ اس کے علاوہ بھی ہیں تو پھر کیا پتہ چلے گا کس کی مانوں میں, کس کی مانوں, پھر تو پتھروں کے سامنے بھی جھکے گا, سورج کے سامنے بھی جھکے گا. اس نظریے کو قرآن نے درست کیا ہے کہ جن کو تم معبود کہتے ہو ان میں کوئی بھی اطاعت اور فرما برداری کے قابل نہیں, یہ نظریات قرآن نے درست کیے ہیں. تیسرا سوال قرآن نے قائم کیا ہے کہ اگر اس نے وہ ہے خالق بنایا ہے اس نے, تو بے مقصد بنایا ہے یا با مقصد بنایا اس کائنات, کیونکہ اگر ہم مان بھی, انگریز تو کہتے ہیں گاڈ ہے بھائی, خدا ہے, لیکن عملی طور پر یہ دکھاتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کو بنا کے یعنی چھوڑ دیا جو چاہے کرو, بے مقصد ہے, یعنی ہم پیدا ہوتے ہیں مرنے کے لیے. تو پھر ایسے خالق کو ماننا نہ ماننا برابر, اس لیے کہ جب کوئی ماننے والا کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو پھر وہ نہ گناہ چھوڑے گا نہ اللہ کی اطاعت کرے گا, فرما برداری کرے گا. تو اللہ نے اس سوال کو بھی قرآن میں قائم کر کے اس کا بھی جواب دیا ہے. پھر پانچواں سوال یہ قائم کیا ہے کہ وہ مقصد ہے کیا, یعنی کوئی مقصد تو ہے اس کائنات کو بنانے کا, اس کے پیچھے کوئی حکمت تو تھی, وہ حکمت ہے کیا. اس حکمت کو قرآن نے ڈیفائن کیا ہے, واضح کیا ہے کہ میں نے اس لیے بنایا ہے, اس لیے. پھر آخری سوال, بلکہ آخری سے بھی پہلے, کہ اس میں کامیاب اور ناکام, جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس مقصد کا نتیجہ کب ظاہر ہوگا, یعنی اگر ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو کامیابی کیسے حاصل ہوگی, نافرمانی کرتے ہیں تو ناکامی کیسے حاصل ہوگی. اس سے دلائل قائم کیے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی جائے گی, اور پھر اس زندگی میں جنت ہے جہنم ہے. تو یہ جو جتنے مراحل ہیں نا شروع سے آخر تک, ان میں ایک اشکال کا بھی اگر جواب نہ ملے انسان کو, ایک اشکال کا بھی, اور ایک معاملے میں بھی وسوسے کا شکار ہو, تو اس کی عبادت اور قربانی سے جان نکل جاتی. تو یہ نظریات قرآن ہمارے درست کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کیسے درست کرتا ہے اس کے لیے تو بڑا زیادہ وقت چاہیے. ہیں الحمدللہ ہم سب کے درست ہیں, صحیح نا, اللہ کا شکر ہے ہم میں سے کوئی کافر نہیں ہے. ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے, اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے بھی اکیلا, کوئی شریک نہیں اس کے ساتھ, اور اس نے اس کائنات کو بنایا اس مقصد کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میری عبادت کریں. پھر وہ ہم سب کو موت دے دیتا ہے, موت کے بعد پھر وہ ہمیں دوبارہ قیامت میں زندگی دے گا, پھر میدان حشر قائم ہوگا, پھر جنت ہے یا جہنم ہے. یہ باتیں ہم مانتے تو ہیں, لیکن ان میں جن وسوسوں کا ہم شکار ہوتے ہیں, ان وسوسوں کے شکار کے لیے اسی خالق کے کلام کو پڑھنا پڑے گا جس جو خالق انسان کی نفسیات سے واقف ہے. عجیب بات ہے, قرآن جو ہے نا یہ ایسی کتاب ہے کہ قرآن کی تعلیمات ہی قرآن کا معجزہ ہے, تعلیمات ہی قرآن کی, تعلیمات ہی معجزہ ہے قرآن. تو قرآن انسان کی نفسیات سے واقف ہے, جب بھی آپ تلاوت کریں نا اگر آپ کو آتا ہو ترجمہ تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ اب اس کے ذہن میں کیا خیالات آ رہے ہوں گے یہ آیت پڑھنے کے بعد, اور یہ سوچ رہا ہوگا, اس کے ذہن میں یہ اشکال ہو رہا ہوگا اگلی آیت میں اس اشکال کا جواب دیا جا رہا ہوگا. اگلی آیت جیسے جنت جہنم کا تذکرہ ہوگا نا تو فوراً دماغ آئے گا پتہ نہیں مرنے کے بعد زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے, جنت ہے بھی یا نہیں ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں ماں خلق السماوات والارض وما لاعبین یا لاعبا, اس طرح کی آیتیں آ رہی ہیں, ہم نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا, اگر کوئی اس کا انجام نہیں ہے تو اس کا مطلب کھانے پینے اور بس مر گئے ختم. کہیں آ جائے گا یہ جواب ام نجعل المتقین کالفجار, اگر آخرت کی جنت اور جہنم برحق نہیں ہے اور مار کے ختم ہی کرنا ہے تمہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میرے خوف سے ڈرنے والے اچھے اعمال کرنے والے اور جو برے اعمال کرنے والے دونوں کا انجام ایک جیسا, دونوں قبر میں کیڑوں کی خوراک بن کے ختم مٹی. تو جس نے مجھے راضی کیا میرے لیے قربانی دے رہا, امن وقائت آنا یحذر الآخرہ, جو آخرت کے خوف سے رات کو اپنے بستر چھوڑ کے الگ ہو کے وضو کر کے میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا تھا, یدعون ربہم خوفا وطمعا, اپنے رب کو پکارتا تھا جہنم کے خوف سے, ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار, اللہ تو نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا یقیناً تو نافرمانوں کو آگ میں ڈالے گا, تو مجھے اس آگ کے عذاب سے بچانا. فرمائے جو راتوں کو اٹھ کے تہجد میں اس طرح رب کے سامنے رو رہا ہو, سجدہ ریز ہو رہا ہو اور اپنے رب کی امیدیں جنت کی امیدیں لگا کے اس کو مانگ رہا ہو, دیکھیے عجیب کہا تہجد کے لیے اللہ نے عجیب استعمال کیا ہے. فرمایا تتجافا جنوبهم عن المضاجع, تتجافا ان کے پہلو رات کو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں, تو الگ ہونے کے لیے لفظ جو استعمال کیا وہ بہت عجیب لفظ ہے, اس کے لیے لفظ آیا تتجافا, جفا کرتے ہیں, جفا کسے کہتے ہیں, ظلم کو, ظلم بستر کے ساتھ. ظلم کیا ہے کہ جس وقت بستر کی سب سے زیادہ طلب, بستر آپ کو سب سے زیادہ جس وقت دعوت دے رہا ہوتا ہے اس وقت آپ بستر کو چھوڑ کے جا رہے ہو, سارا دن بستر پہ نہ سوئے بستر شکایت نہیں کرے گا, اس لیے کہ بہت سے لوگ دن میں نہیں سوتے, رات کے ابتدائی حصے میں نہ سوئے بستر شکایت نہیں کرے گا, کسی کو اعتراض نہیں ہوگا, اس لیے کہ بعض لوگ دیر سے سونے کے عادی ہوتے ہیں, کوئی بھی نہیں کہے گا یہ آپ پلنگ خرید کے لائے کیوں, آپ کہیں گے بھائی میں نہ دن میں سوتا ہوں میں رات کے, تو میں آخر میں دو تین بجے میرا سونے کا معمول, لیکن رات کا آخری حصہ جس وقت دنیا کی ہر قوم بستر کی طرف بھاگتی ہے, اللہ فرماتے ہیں اس وقت میں ان کے پہلو ظلم کرتے ہیں, جفا کرتے ہیں بستروں کے ساتھ, اس وقت ان کے پہلو بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں. قرآن ایک ایک لفظ میں نا کئی کئی باتیں بیان کرتا ہے, قرآن نے اس میں یہ بھی بتا دیا کہ سونے کا سنت طریقہ کیا ہے, پہلو کے بل سونا سنت ہے, اس لیے کہ جب پہلو کے بل سو گے تو رات کو پھر پہلو بستر سے علیحدہ ہوگا, چت لیٹو گے, چت لیٹو گے یا اونبے لیٹو گے پہلو پھر جفا نہیں کرے گا, تو اس میں اللہ نے سونے کا طریقہ بھی بتا دیا, پہلو کے بل سویا کرو. تو فرمایا کہ رات کو ان کے پہلو بستروں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور رات کو اٹھ کے ہمیں پکارتے ہیں, تو اللہ فرماتے ہیں کہ ام نجعل المتقین کالفجار, جس نے یہ قربانیاں دی ہو میری خاطر, نظر کی حفاظت کی ہو میری خاطر, والدین کو کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہو اور بہت ساری قربانیوں کا ایک طویل باب ہے, یہ سارے کام کر کے آیا ہو, اور دوسرا وہ شخص ہے جو نہ مجھے مانتا اور شراب پیتا ہے, زنا کرتا ہے, منمانی زندگی گزارتا ہے, قتل و غارت سے اس کی زندگی بھری ہوئی ہے, تو اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے, جنت جہنم نہیں ہے, تو اس کا مطلب سب مار کے برابر ختم, چاہے بدماشیاں کر کے جاؤ چاہے اللہ کو راضی کر اچھے اعمال کر کے جاؤ, تو ایسا دنیا میں کوئی حکومت نہیں کرتی کہ جو حکومت کا وفادار ہو اسے بھی کچھ نہ کہے, اسے بھی انعام نہ دے, اور جو حکومت کے باغی ہو قوانین صبح شام توڑتے ہو اور حکومت کو پتا بھی ہو پھر بھی کچھ نہ کہے, یہ تو دو نمبر حکومت ہوتی ہے, یہ تو کرپٹ حکومت ہوتی ہے, تو اللہ ایسی کرپشن کیسے کر سکتا ہے, کیسے کر سکتا ہے کہ اس کی حکومت میں ماننے والے اور نہ ماننے والوں کو برابر کر دے. تو میرے بھائی قرآن بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں, ماننے والے اور نہ ماننے والوں میں بہت فرق کر دوں گا, اتنا فرق کر دوں گا جیسے زمین اور آسمان کے ستاروں میں فرق ہوتا ہے, دونوں کے درجات میں مثل الفریقین کالاعمی والبصیر, فرمائے ان دونوں کی مثال ایسے جیسے اندھا اور دیکھنے والا, تو اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں, لا یستوی الاعمی والبصیر, ایک وہ ہے جسے سیدھا راستہ نظر آیا اور وہ سیدھے راستے پہ چلنا شروع کر دیا اس نے ہدایت کے راستے پہ, اور ایک وہ ہے جو سیدھے راستے سے اندھا بن گیا، اس کے سامنے میری آیات تلاوت کی جاتی تھی، اندھا اور بہرا بن کے گزر جاتا تھا، اسے دنیا کی ہر بات سمجھ میں آتی، کوئی بات اس کے فائدے کی کہی جائے کان کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن جب اسے نماز کی بات کی جائے اور شریعت کے چلنے کی بات کی جائے سمجھ میں نہیں آتی۔ میں ایک مثلا مثال دیتا ہوں، بس جلدی جلدی ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے شعیب علیہ السلام، یہ جو دین کی بات ہے نا، یہ سمجھ میں نہیں آتی، کہتے پتہ نہیں مولوی صاحب کیا بات کرتے ہیں۔ تبلیغ والے جاتے ہیں جب دروازہ کھٹکھٹا کے گھر سے باہر بلاتے ہیں، تو ایک مشہور جملہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں بھائی ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اب اس سے ہم پہ کچھ ذمہ داریاں آئیں، ان ذمہ داریوں میں یہ بھی ہے کہ یہ دین ہم نے اپنی زندگی میں بھی لانا ہے اور پوری دنیا کی فکر بھی کرنی ہے۔ اب بتائیں یہ بات دو اور دو چار کی طرح بالکل واضح ہے یا نہیں؟ بالکل واضح ہے، بھائی فکر تو کرنی، چاہے وہ فکر کا انداز ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے، کوئی کسی طریقے سے فکر، کوئی کسی طریقے سے، بہرحال فکر کرنی۔ مجاہد کی فکر تلوار سے، عالم کی فکر درس سے اور قلم سے، اور داعی کی فکر تبلیغ سے۔ لیکن اس پر سب متفق ہیں کہ دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی فکر کرنی، اور کم از کم اتنی تو اپنی کی تو کرنی کرنی۔ تو یہ دو دو چار کی طرح، اس کی دلیل وہ لوگ پہلے دیتے ہیں کہ ہم جو آپ کو تقریر کر رہے ہیں نا آپ کے سامنے، اس لیے کہ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، یعنی آپ بھی اس میں شامل، جس میں آپ نے بھی اقرار کیا ہے، کتنی واضح بات۔ لیکن آپ دیکھ لو صبح شام سمجھ میں آتی ہے بات، تو کہتے پتہ نہیں آتے ہیں کیا کس قسم کی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو کیفیت کیا ہوتی ہے، کھڑے ہوں گے آپ کہ بھائی دو چار منٹ تو یہ لیں گے، غلطی سے میں نے کنڈی کھول دی ہے، اب بھگتو۔ پہلے ہی پتا ہوتا بیل بجاتے رہتے ہو، وہ تو پتہ نہیں ہوتا نا کون آیا ہے، اب بیل بجا دیے بھگتو، کھول لیا کھڑے ہیں سب، اب آؤ جی کھڑے ہیں جی کلمہ پڑھا۔ اچھا ایک لگا بندہ جواب کہ ٹھیک ہے آپ چلے میں آتا ہوں، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں قیامت تک نہیں آؤں گا، اتنی تو مجھے شرم ہے، لیکن بہرحال تھوڑی سی شائستگی کا تقاضے، تھوڑا سا جھوٹ بول دیا جائے یہ زیادہ بہتر ہے، آپ چلیے میں آ رہا ہوں۔ نیت یہ کر لیتے ہیں کبھی نہ کبھی تو اللہ بیٹھنے کی توفیق دے گا، وہ والا آنا مراد، جھوٹ بھی نہیں ہوتا اور بات بھی ہو جاتی ہے۔ تو ہر دعوت میں یہی ہے، ہر دعوت، کوئی بھی دین کی دعوت ہونا بہت واضح بھی ہوگی تو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہی اگر دنیا کی بات ہو، مثلا تبلیغ والے جائیں پگڑی داڑھی رکھ کے پگڑی پہن کے، وہ دروازہ وہ اصل میں کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے کچھ ملازمین ہو، وہ اتفاق سے ان کی اتفاق سے سب کی داڑیاں بھی ہوں اور پگڑیاں بھی، اور وہ ان کی تشہیر کے لیے نا ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کمپنی نے بھیجا ان کو کہ بھئی ہمارے یہاں کچھ اسامیاں خالی ہیں روزگار کے لیے، اور اس میں ہر آدمی کو ایک ایک لاکھ روپے تنخواہ دی جائے گی، اس سلسلے کے لیے ایک فرضی مثال قائم کر رہا ہوں تو سمجھانے کے لیے سر۔ تو بھیج دیا کہ جا کے دروازہ بجا کے لوگوں کو بتاؤ بھائی اگر آپ ان قواعد پہ پورے اترتے ہیں تو آپ انٹرویو دینے کے لیے تشریف لے آئیں۔ تو وہ گئے تبلیغ والے، دروازہ بجایا باہر نکلا، یہ کوئی پھیکا پھیکا، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، ہم نے اقرار کیا، دین ہمارے اندر بھی آیا اور دنیا کے اندر بھی آیا۔ یہ تو اب وہ کہنے لگے، بجائے ہم سب نے کلمہ پڑھا کے کہنے لگے بھائی ہم فلاں کمپنی کی طرف سے آئے ہیں روزگار کے لیے کچھ آسانی، اتنی ہی بات کرے گا کان ایک دم ایک دم کان کیا کہہ رہے بھائی، حالانکہ کس وہ جو قواعد ان کے ہیں نا ان میں سے کسی کو بھی پورا نہیں اترتا ہوگا، پھر بھی سنے گا ضرور، شاید کوئی ایسی چیز ہو جو ممکن ہے میٹرک کی شرط نہ ہو، اور اگر وہ بتا دیں بھائی اس میں شرط یہ کہ ایم بی بی ایس کیا ہوا ہو یا یہ کہ بی کام کیا ہوا ہو تو پھر بھی سنے گا ضرور، کہہ کہ اچھا کوئی ایسا ہے کہ آٹھویں والے کے لیے کوئی ویکینسی نہیں، چلو چپراسی کی ہو سنے گا، اور اگر آدمی بھی پھر بھی جنرل نالج کے لیے کم از کم ضرور سنے گا کہ چلو میرے نہیں تو کسی کو بتا کے کسی کو رہنمائی کر دوں گا۔ تو یہ یاد رکھیے یہ آج سے نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آ رہا ہے، ہمیشہ سے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور اس کی دلیل بھی دی کہ تم پیسے لیتے ہو تو پورے گن کے لیتے ہو، یا تو چلو لاوبالی ہوتا ہے نا کوئی آدمی بیوقوف ہو، اس کو تجارت نہیں آتی، اس کو ناپ تولنا نہیں آتا، تو بےچارے کو پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ سودا دینے میں غلطی کرتا ہے تو پیسے لینے میں بھی بعض دفعہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، حساب آتا نہیں اس سے۔ تو کہہ رہے ہیں لیتے تو پورے گن گن کے ہو، یہاں تمہارے کیلکولیٹر غلطی نہیں کرتے، دیتے ہوئے گڑبڑ کیوں کرتے ہو؟ تو یہ تو معاہدے کی خلاف ورزی ہے، گاہ سے جو ہے نا قیمت پوری لے رہے ہو اور اس سے سامان پورا مہیا نہیں کر رہے۔ دیکھیں دو اور دو چار کی طرح بالکل واضح ہے یا نہیں کہ کتنی غلط بات ہے یہ، 100% غلط۔ اس تاجر کے ساتھ بھی اگر کوئی ایسا کرے تو تاجر کو غصہ آئے گا، لیکن قوم نے جواب میں کیا کہا، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول, اے شعیب تیری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی, پتہ نہیں کیا کہتا ہے, حالانکہ کوئی ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہ آئے. اکثر باتیں ہماری, ہم سب نے کلمہ پڑھا دین ہمارے اندر بھی آ جائے, ساری دنیا کس قسم کی باتیں ہیں, ہمارے اندر بھی دین آ جائے ساری دنیا میں بھی آ جائے تو کیا ہو جائے گا, اس سے اگر آ جائے گا کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی, اسی وجہ سے جس وجہ سے شعیب علیہ السلام کی قوم کی سمجھ میں نہیں آ رہی, اس وجہ سے ہماری بھی نہیں آ رہی سمجھ, شعیب علیہ السلام کی قوم کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی تھی, اس لیے کہ اس سے ان کا دنیاوی مفاد وابستہ نہیں تھا. وہ کہتے تھے اگر ناپ تول میں پوری کرنا شروع کر دی تو پیسے ملنے کے بجائے اور تھوڑے سے کم ہو جائیں گے, تو شعیب علیہ السلام اس پہ کہتے تھے کہ آخرت میں ثواب ملے گا, جنت ملے گی, تو جنت پتہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی, سنو یہاں بھی بھوکے مرے وہاں بھی بھوکے مرے, کچھ بھی نہ ہو مرنے کے بعد ختم, اس لیے یہ اتنی آسان باتیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. اور کہنے لگے لولا رحمتک لرجمناک, تیری باتیں ایسی ہیں کہ اگر تیرا خاندان قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے مار مار کے رجم کر کر کے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیتے, انا لنراک فینا ضعیفا, تو ہم نے کمزور آدمی ہے طاقتور نہیں ہے, دھمکیاں دینے لگے. تو یہی ہے میرے بھائی, قرآن کی دعوت بہت آسان ہے, دو اور دو چار کی طرح ہے, مگر ہر کتاب کوئی بھی ناول لا کے پکڑا دو. ابھی دیکھیں درس ہو رہا ہے نا, یہ بھی قرآن کی باتیں علماء کی بات جو ہوتی ہے, ہم تو عالم نہیں ہیں لیکن باتیں تو بہرحال وہی کر رہے ہیں جو بڑے حضرات کرتے ہیں علماء کرتے ہیں. تو کتنے لوگ بیٹھے ہیں, یہی اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا, کل مجھے کسی نے بتایا کہ جو پاکستانی ٹیم کا کپتان ہے اس کو ایک کمپنی نے 2 کروڑ میں خریدا ہے, اور یہ خریدا ہے کرنا کیا ہے, اس نے رمضان کے مہینے میں کمپنی جہاں جا کے افطاری کرنے کا کہے گی وہ کھائیں گے وہاں جا کے افطاری. سوال پیدا ہوتا ہے کمپنی کو اس میں کیا فائدہ, کمپنی اس کپتان کی افطاری جو صاحب اپنے گھر میں رکھے ہیں کمپنی ان سے 4-5 لاکھ روپے لیتی ہے. اب جو مالدار لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, فون کر رہے ہیں جی یہ کپتان جو ہے نا ٹیم کے کپتان آج ان کی افطاری میرے گھر میں 5 لاکھ روپے میں, 5 لاکھ دوں گا بھی اور ان کو سموسے پکوڑے کھلاؤں گا بھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آئیں گے اتنے بڑے کپتان ان سے براہ راست ہماری کچھ باتیں ہوں گی, کچھ ٹیم کے حالات معلوم ہوں گے تو ہماری نالج میں اضافہ ہوگا. اس 5 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں گیند اور بلوں کی نالج میں اضافے کے لیے, ہمارے پاس کیونکہ اتنے ہیں نہیں پیسے اس لیے ہم نہیں کر رہے. اگر ہوتے نا کسی کے پاس ہو بھی نا تو وہ ظاہر ہے وہ کہتے کہ میں اتنا نہیں کہ میں 5-6 لاکھ روپے میں افطاری کروں, یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے, ہمارے پاس کیونکہ اتنا بہت زیادہ نہیں ہے. ورنہ جذبہ عام لوگوں کا یہی ہے کہ ایسی بڑی بڑی شخصیتیں ہمارے گھر میں آئیں پھر ہم لوگوں کو بٹھائیں ان سے باتیں کریں اور جو ہے نا وہ اس سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا. تو ان کی باتوں میں اتنی دلچسپی جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ, اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں ہیں. جب میں یہ وراثت کا مسئلہ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بھائی بہن ہے اس کو پوری وراثت دے دیں تو سمجھ میں نہیں آتا, وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ, دوبارہ سے بتائیے کیسے جب اللہ نے. تو پھر دلائل لیتے ہیں, دلائل لیتے ہیں کہ جب وہ اپنے شوہر کے گھر میں کھا رہی ہے جب اس کو سب کچھ میسر ہے اور ہم نے اس کو اتنا جہیز دیا تو ہم کیوں دیں, حالانکہ یہ دلیل اتنی کمزور ہے. کہا جائے اچھا ٹھیک ہے پھر آپ کے بھائیوں میں جو مالدار ہے اسے بھی نہ دیں صرف غریب کو دیں, وراثت کا مدار ضرورت پر تو ہے نہیں, ضرورت پر ہوتا تو شریعت یہ نہیں کہتے لڑکے کو دگنا لڑکی کو آدھا, یہ کہتی جو غریب ہے نا جس کی تنخواہ اتنی ہے اس کو اتنے دے دو, جس کی تنخواہ کم ہے اس کو اتنے دے دو, جس کی تنخواہ زیادہ ہے اس کو اتنے دو, اور جو بہت کروڑ پتی اسے کچھ بھی نہ دو, یہ ہوتا. تو میرے بھائی بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی, لیکن یہ آج نہیں آ رہی کل ہماری سمجھ میں آ جائیں گی. آج ہماری سمجھ میں داڑھی نہیں آتی, آج عورت کی سمجھ میں پردہ نہیں آتا, آج ہماری سمجھ میں نماز نہیں آ رہی. کتنے لوگ ہیں فجر کی نماز پڑھتے نہیں ہیں, کہتے ہیں مجھ سے اٹھا نہیں جاتا, مجھ سے اٹھا نہیں جاتا. سب سمجھ میں آ جائے گا ایک دن, اٹھا بھی جائے گا, اٹھا بھی جائے گا لیکن ایک دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبر میں. بہت ایک سوال تو بہت ہے, لوگ کہتے ہیں ٹی وی اور فلموں کے بغیر ہمارا ٹائم نہیں گزرتا, تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہم یہ ڈرامے فلمیں دیکھے بغیر ٹائم پاس کیسے کریں. یہ ایسی بات ہے جو بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گی. ایک بزرگ بیان میں فرما رہے تھے, فرمائے جب یہ سمجھ میں نہ آئے نا کہ میرا ٹائم کیسے پاس ہوگا ٹی وی کے بغیر, تو قبرستان میں جا کے مردوں کو دیکھا کرو, ان سب کا ٹائم پاس ہوا تھا تبھی یہ قبروں میں پہنچے ہیں. کیونکہ ٹائم پاس ہوتا ہے تو انسان مرتا ہے, تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ ٹائم تو بہرحال پاس ہونا ہی ہونا ہے, تبھی تو مرتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ اچھا پاس ہو رہا ہے یا برے کاموں میں پاس ہو رہا ہے. جو برے کام میں پاس کرے گا تو اس کا ٹائم برباد ہوگا, اور جو اچھے کام میں پاس کرے گا پاس اس کا بھی ٹائم ہوگا, لیکن قیمتی بنا لے گا وہ اپنی زندگی. اور پھر قبر کے میں جانے کے بعد تو وہ حضرت رابعہ بصریہ کا مقولہ ہے, عجبت من عین تنام باللیل وقد علمت بطول رقابها فی القبور. فرمایا مجھے اس آنکھ کے تعجب ہے جو پوری پوری رات سوتی ہے اور عبادت نہیں کرتی, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ قبر میں قیامت تک سونا ہی سونا ہے. اتنی لمبی نیند کے لیے اللہ نے ٹائم رکھا ہوا ہے. قبر میں نہ بیوی بچوں کی ذمہ داری, نہ تجارت کی ذمہ داری, نہ عبادت کی ذمہ داری. اللہ کہیں گے پڑے رہو جب تک میں تمہیں ڈال کے رکھتا ہوں اس کے اندر, اس قبر میں پڑے رہو. تو ہمارے پاس بہت ٹائم ہے سونے کے لیے, بہت ٹائم ہے قبر میں. تو جس حضرت رابعہ بصریہ کہتی ہے مجھے تعجب ہے جس شخص کو یہ پتا بھی ہے کہ فرصت کے ایام آنے والے ہیں, فرصت کے ایام, فرصت ہی فرصت ہوگی, تو وہ اسی قیمتی زندگی کو سو کے اور وقت کو برباد کر کے کیوں گزار رہا ہے. ان کو تعجب ہو رہا ہے, ان کا دل بنا ہوا تھا. ہمیں اس سے تعجب ہوتا ہے جو عبادت میں لگا ہے گناہوں سے بچنے میں. اللہ تعالیٰ ہمارے نظریات کو درست فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے. کسی نے نفس کی پیروی کرنے والوں اور زنا کرنے والوں کے لیے وعید اور ان گناہوں سے بچنے کا طریقہ جو آپ نے فرمایا یہ بھی ہے, اور کچھ بھی بہت سارے طریقے ہیں. یہ تو شاشہ پیش کیا میں نے آپ کے سامنے, آج کل شاشوں کا دور ہے نا, نیڈو کا شاشہ آ رہا ہے, کون پورا ڈبہ خریدے. تو اصل تو یہ کہ بہت سارے طریقے ہیں, تفصیلی تو پیکج بہت بڑا ہے. نفس ہے نا, وہ تو اس میں تبلیغ کے چار مہینے بھی ہیں وہ لگائے, اس میں جو ہے وہ بزرگوں سے بیعت, بہت سارے ہیں. تو یہ ایک شاشہ پیش کیا ہم نے آپ کے سامنے, فی الحال یہ تو کریں, بہت سے کام انشاءاللہ اسی سے بن جائیں گے. وسیلے کی کچھ وضاحت عرض کریں, یہ وہی ابھی میں نے بتایا تھا نا اختلافی باتیں. وسیلہ جو ہے نا, وسیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو درمیان میں واسطہ بنا کے اللہ سے دعا مانگنا. تو حکیم الامہ نے لکھا ہے کہ واسطہ جب ہم کسی کو بناتے ہیں اللہ فلاں کے وسیلے سے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے چونکہ مجھے فلاں سے محبت ہے تو اس محبت کی لاج رکھ لیں, تو یہ بھی محبت ہی کا وسیلہ ہے. تو اس نیت سے درست ہے, کسی کی کوئی اور نیت ہو تو وہ بتائے کہ وہ نیت ہے, تو ہر ایک پر اس کی نیت کے حساب سے حکم لگایا جائے. کوئی ایک ایسا حکم نہیں ہے جو سب پہ چسپاں کر دیا ہے. کسی کی یہ نیت ہو کہ میں اس کو درمیان میں واسطہ بنا رہا ہوں, یہ اللہ سے میرا کام نکلوائے گا, یہ تو شرک ظاہر ہے, شفاعت قہری, یہ زبردستی کوئی اللہ سے کام نہیں نکلوا سکتا, تو ایسا یہ شرک ہو جائے گا. تو یہ جو جس نیت سے کہہ رہا ہے نا, یہ وہی بتا سکتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ جائز کر رہا ہوں یا ناجائز کر رہا ہوں. اس میں ہر ایک کا حکم الگ ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت آپ حضرات کا کافی لے لیا ہے, کافی زیادہ, تو وقت رمضان میں ہم تھوڑا اس لیے لیتے ہیں کہ پتہ ہے کہ ابھی سب فارے ہیں. ٹھیک ہے جی, نہیں چار بجے تک نہیں, وہ تو کافی وقت ہو گیا. اعتکاف والے ساتھیوں سے ہم اکثر مسجدوں میں جب جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ وہ تو بن جائے نا بالکل, چاہے بیان میں بور ہو رہے ہوں یا شوق سے سن رہے ہوں, بھاگ نہیں سکتے وہ. تو ہم کہتے ہیں کہ اب تو ہم نے یرغمال بن گئے ہیں آپ لوگ, تو اب تو جو ہے نا وہ سننا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے رمضان میں تو بیان لمبا بھی ہو جاتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اتنا لمبا جتنا بیان کرنے والا بھی اس کو افورڈ کر سکے. اس لیے بار اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. Thank you.